اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد، عجل فرج. خداوند متعال کا انتہائی لطف ہے، انتہائی کرم ہے، شکر ہے پروردگار کا. خداوند متعال نے اپنے دین کے اندر انسانوں کو ذمہ دار قرار دیا، اور خاص کر مومن کی علامت یہ قرار دی گئی کہ مومن آگاہ ہوتا ہے، اپنے زمانے کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے اور دوسرے مسلمانوں کے احوال کو جاننا، شکریہ، اور ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دینا دین کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے قرار پاتا ہے. اور ہم لوگ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ایک خاص وقت کے انتظار میں ہیں، اور وہ انتظار نہیں ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنے کا انتظار ہو، وہ انتظار ہے کہ جو فعال اور ایکٹیو انتظار ہے. اس ایکٹیو انتظار کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیتے رہیں، معاشرے کے اوپر نظر رکھیں اور معاشرے کو ایک خاص ڈائریکشن میں لے جانے کی کوشش کریں. اس سب کے لیے ظاہر ہے کہ انسان کو آگہی چاہیے، انسان کو شعور ہونا چاہیے، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ وہ چیز ہے جو خود بخود مومن کو اس طرف بھیجتی ہے کہ وہ اپنے زمانے کو سمجھنے کی کوشش کرے، وہ زمانے کو نظر انداز نہیں کر سکتا. یہ کوشش بھی اس ٹائپ کی کوشش ہے کہ جس میں ہم یہ سوچیں کہ بھائی اوپینینس تو بہت زیادہ ہیں، یعنی جسے کہتے ہیں مارکیٹ فلڈ ہوئی بھی اوپینینس سے، انالیسس سے، تو ہم کوئی بہت بڑا کارنامہ تو نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم صرف یہ کوشش کریں گے کہ جن فنڈامنٹلز کو ہم اپنے دین کے اندر سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ان فنڈامنٹلز کے اوپر رہتے ہوئے کیا ہم کوئی انالیسس کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری کوشش ہوتی ہے، اور ہماری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر اپنی اوپینین کو اس اپنے خود سے ڈیولپ کریں. ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ آپ ہماری اوپینین سنیں اور اسی کو اڈاپٹ کر لیں، بلکہ آپ سنیں، اس کا بھی انالیسس کریں، اس میں سے غلطیاں خامیاں نکالیں، اور اس کے بعد آپ اپنی سالڈ اوپینین تک پہنچ جائیں، اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو صحیح ڈائریکشن کی طرف لے کے جائیں. یہ اس کا خلاصہ ہے جس کو ہم انجام دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ہم اپنے دین کو مضبوط رکھنے کے لیے انجام دیتے ہیں، تاکہ جن چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے معاشرے کے اندر، ہم اس سے، جس کو بہت ذرا گہری اردو میں کہتے ہیں، عہدہ برا ہو سکیں، یعنی اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں. بہرحال آپ اپنی سلامتی کے لیے اور تمام دنیا کے مظلوموں کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللهم صل على محمد آل محمد. خواہ نہ خواہ آج کل کے زمانے میں جہاں کہیں چند انسان بیٹھتے ہیں، دل یہی چاہتا ہے کہ فلسطین کے اوپر ظاہر کی گفتگو کی جائے، بلکہ بغول کسی کے کہ اب تو فلسطین پر بات کرنا وہ عادت بن گئی ہے. تو ہم وہ عادت بھی نہیں بنانا چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ فلسطین کا ذکر ہو، اس کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، چونکہ ظاہر ہے کہ وقت ہر چیز کا لمیٹڈ ہی ہوتا ہے. تو ہم لمیٹڈ وقت کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم بات شروع کریں، کچھ فلسطین کے بارے میں وہ خبریں جو آپ سب لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ویڈیوز کی صورت میں، کوئی ٹیکس کی صورت میں، آڈیو کی صورت میں، ظاہر ہے ان کو دہرانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کو ہم کسی اور رخ سے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، دو تین راستے ہیں اس کو دیکھنے کے. ایک وہ راستہ ہے جس کو ہم اپنے دین کے اندر اور دین کی حقیقتوں کے اندر رہتے ہوئے دیکھنے کی کوشش کہہ سکتے ہیں. تو میں بجائے یہ کہ ان پولیٹیکل یا اس کے سوشل ایلیمنٹس کی طرف زیادہ توجہ دوں یا انٹرنیشنل ریلیشنز کی طرف، پہلے میں چاہوں گا کہ وہ جو دینی ہمارا پرسپیکٹیو ہے اس میں، اس کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ دے دیں. آج ہم نے جو مغرب سے پہلے درس دیا اس میں بھی ہلکا اشارہ کیا تھا, لیکن اس کو تھوڑا سا, اس کو آپ لوگ کہتے ہیں الیبوریٹ کر لیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. قرآن کریم میں معاشرے کے قوانین بیان ہوئے, جس کو شہید صدر نے میرے خیال میں ایک کتاب کے اندر بیان کیا تھا. وہ ویسے ان کی تفسیر کی کتاب کہلاتی تھی, لیکن وہ ایک موضوعی تفسیر تھی جس میں انہوں نے صرف ایک موضوع لیا کہ قرآن کریم میں کون کون سے معاشرتی قوانین ہیں, سوشل لاس. تو اس کا اگر ہم اردو میں یعنی ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو معاشروں کے اوپر قوانین نافذ ہوئے ہوئے ہیں, جس کو ایک خاص ٹرم استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں سنت, اللہ کی سنت. لن تجد فی سنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. یہ جو سنت الہی ہے, ایک تو سنت وہ ہوتا ہے جو رسول اور نبی اور ائمہ اطہار کے انجام دیا ہوا عمل ہوتا ہے, اس کو ہم سنت تعبیر کرتے ہیں. لیکن جب ہم اس سائنسز میں آتے ہیں, سوشل سائنسز میں, تو سنت سے ہمارا مطلب خدا کی وہ قوانین ہیں جو معاشرے کے اوپر نافذ ہیں. ان قوانین میں کچھ لوگوں نے محنت کی ہے, جیسے میں نے عرض کیا شہید صد نے اس کے اوپر بہت محنت کی اور ایک کتاب تحریر کی جو ایک کہہ سکتے ہیں پائنیئر ورک تھا. اور ان میں ایک قانون جس کو بعض عرفا نے مثال کے طور پر فص موسوی تعبیر کیا, فص موسوی. اور فص موسوی یہ تھا کہ جب کسی معاشرے کے اندر بے گناہ بچے بہت مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. یہ خود ایک قانون ہے کہ ایک معاشرے کے اندر بے گناہ بچے مرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایک روایت ہے, اور میرا خیال ہے کہہ سکتے ہیں مستند روایت ہے, جس میں یہ تعبیر آئی ہے, بڑی عجیب تعبیر ہے. یعنی یہاں کے بچے ظاہر سخت چیزوں کو سننے کے عادی نہیں ہیں. میں نے بھی جب سنا تھا تو کئی دنوں تک میرا دماغ اس کو سوچتا رہا تھا. لیکن بہرحال ایک تعبیر ہے ہمارے پاس ایک روایتوں میں کہ بچوں کو دیگ میں ابالا جائے گا. یہ بہت سخت تعبیر ہے. میرا نہیں خیال کہ ہم اس کی لٹرل میننگ لے پائیں, جو کہ ظاہر ہے انتہائی وحشتناک ہے. لیکن بہرحال کچھ ہے یہاں پر, خاص کر بچوں کی شہادتوں کے عنوان سے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ مرحلہ گزر چکا ہے. جعل اہلہا شیعہ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم. تو یہ مراحل پہلے گزرے ہیں یہ. اور اسی طرح ذات الوقود کا جو واقعہ ہے, اس میں بھی ہمارے پاس بچوں کی شہادتیں موجود ہیں. اور خود نبی خدا کی تشریف آوری سے پہلے وہ اِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, جیسے ابھی انہوں نے تلاوت میں بھی پڑھا. تو یہ خدا کا ایک نظام ہے یہاں پر. یہ جو بہت بڑی تعداد میں سگنیفیکنٹلی بگ نمبر ہے واقعاً اور تکلیف دہ جو بچے یہاں پہ شہید ہوئے ہیں فلسطین کے اندر, میرا نہیں خیال یہ کوئی روٹین ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بہرحال ایک کوئی بڑا عمل ہے کہ جو انجام پا گیا ہے. کم از کم تاثیر کیا نظر آ رہی ہے. اب ظاہر ہے ہم لوگ وہ اسپریچولی طاقتور لوگ نہیں ہیں کہ جو زمین کے اوپر ہونے والے حادثوں سے غیر مادی دنیا میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس کو دیکھ پائیں. ہم لوگ اتنے طاقتور لوگ نہیں ہیں. لیکن ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ زمین کے اوپر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس سے زمین پر جو کچھ اثر پڑ رہا ہے کم سے کم وہ تو دیکھ سکتے ہیں. تو میرا اپنے خیال ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو آخری چھ مہینے تقریباً گزرے, اس کے اندر فلسطین نے اپنے لیے وہ مظلومیت حاصل کر لی ہے جو 40 سال میں حتیٰ ایران بھی حاصل نہیں کر سکا تھا. ایران پہ کم ظلم نہیں ہوا ہے, 8 سال ان کے اوپر جنگ مسلط ہوئی ہے. میرا نہیں خیال ان کے مرنے والے بچے جنگ کے اندر اس سے کم رہے ہوں گے, اس سے زیادہ ہی ہوئے ہوں گے. اور جو آبادیاں ڈسپلیس ہوئی ہوں گی, جو وہاں پہ خواتین مثلا شہید ہوئی ہوں گی شہروں کی آبادی کے اندر اور جنگوں کے اندر, وہ کم ہوئے ہوں گے. نہیں, وہ بہت زیادہ تھے. اور جنگ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے جنگ کا کام کچھ اور ہوتا ہے. البتہ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے, میرا خیال ہے کہ آپ کو نہیں پتہ ہے کیونکہ آپ نے جنگ نہیں دیکھی ہوگی. قسمت سے میں نے 4 سال جنگ دیکھی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے اور جنگ کا زمانہ کیا لے کر آتا ہے. تو حتیٰ وہ مظلومیت جو ایران کے اندر اس مسائل کے ساتھ آئی، ان قربانیوں کے ساتھ ہے، وہ بھی اس دنیا کے اس لیول تک نہیں آ پائی تھی دنیا کے سامنے، لیکن الحمدللہ رب العالمین اس تمام ظلم کے ساتھ جو اس ظالم حکومت صہیونیت نے انجام دیا، فلسطینیوں کو الحمدللہ وہ مظلومیت اس وقت نصیب ہو گئی دنیا کے اندر. اور میرا نہیں خیال کہ آج تک صہیونیت کی تاریخ میں کبھی وہ دنیا میں اتنے منفور اور اتنے نفرت زدہ ہوئے ہوں گے جتنا اس واقعے کی وجہ سے ہو چکے ہیں. اچھا، آپ ظاہر ہے کہ انہوں کیا یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کی انالیسس میں یہ نہیں آیا ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے؟ نہیں آیا ہوگا، انہوں نے بھی سمجھ لیا ہوگا. ہاں یہ بھی ہمیں اندازہ ہے کہ بعض اوقات جو ظالم ہوتا ہے وہ اپنے ظلم کی جب اینڈ کی طرف آنے لگتا ہے تو کچھ پاگل پنی کی حرکتیں کرتا ہے جو کسی کیلکولیشن کے اندر نہیں آتی. وہ نہیں معلوم، یعنی کوئی ایسا خدا کی طرف سے حکم نافذ ہوتا ہے کہ جس کے اندر شاید اس کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پاگل پنے کے اندر کرتا رہتا ہے. اب جیسے یہی فرعون کا کرنا، یذبح ابناہم ویستحیی نساءہم، ایک قوم کے ساتھ اتنا زیادہ اس کو سپریس کرنا اور اتنا بے بنیاد کے جیسا ایک خواب، تو یعنی ایک ظالم کیوں یہ کام کرے گا؟ تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو نہیں کرے گا، لیکن لگتا ہے جیسے اس وقت اس کے پاس عقل نہیں ہوتی. جیسے مثلا ابن زیاد کا یہ فیصلہ کہ وہ سعید الشہدا کی خاندان کو لے کے بازاروں میں جائے، یا یزید کا یہ فیصلہ، تو ہمیں معلوم ہے کہ ان کے پاس ایک ان ایکسیپٹیبل لاجک تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ یہ ثابت کریں کہ اہل بیت اتھا علیہ السلام کا خدا کے سامنے وہ مقام نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو. ان کی جو موسٹ ایکسیپٹیبل آرگومنٹ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ لاجیکلی غلط ہے، اس میں بہت فلاز ہیں، لیکن پھر بھی وہ کر گزرے جو پولیٹیکلی ایبسلوٹلی ان ایکسیپٹیبل تھا. تو یوں نظر آتا ہے جیسے ظالم اپنے ظلم کی انتہا میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں پہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی. مثلا میں بہت دفعہ یہ کہتا ہوں کہ فرعون کو قطعاً اس پانی میں نہیں گھسنا چاہیے تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی مار کے کھولا تھا. کوئی لاجک نہیں تھی اس کے اندر، کوئی اسٹریٹجک اور ٹیکٹکس کے ساتھ سوچنے والا اس میں نہیں کودے گا، لیکن وہ کود گیا. اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ وہ کودنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ کا ارادہ اسی پہ تھا کہ وہ کودے گا. تو بہرحال کچھ ایسا لگتا ہے کہ ظالموں کی کوئی موت آتی ہے تو وہ بالکل ہی بلنڈرز کرنے لگتے ہیں، غلطیاں کرنے لگتے ہیں، اور اس دوران میں کوئی قوم اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدوں کو پورا کر رہی ہوتی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. یہ وعدہ الہی ہے کہ کچھ لوگوں کو قربان ہونا ہوگا، یعنی بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے. تو مثلا میں اس کو زیادہ ہی کچھ دینی طرف لے گیا جبکہ زاویہ پورا ذرا سیاسی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ شاید پولیٹیکل ٹرمز کے اندر اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے، گرچہ میں ابھی اس کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن بھی کرنے کی کوشش کروں گا جو دا موسٹ ایکسیپٹیبل میرے لیے ہوگی، تو وہ بھی شاید ایکسیپٹیبل بن جائے. لیکن بہرحال تو شہید صدر کے ایک شاگرد نے ہمیں بتایا کہ جب شہید صدر بالکل محاصرے میں تھے اور سب کو نظر آ رہا تھا کہ کچھ دنوں کے اندر شہید کر دیے جائیں گے، تو ان کو چانس ملا کہ وہ شہید صدر سے گفتگو کر سکیں تو یا کوئی اور وہ وہاں پر سن رہے تھے اس بات کو، تو انہوں نے کہا کہ شہید صدر سے یہ کہا کہ سید یہ قوم نہیں جاگے گی، آپ شہید ہو جائیں گے لیکن اس قوم میں تبدیلی نہیں آئے گی، یعنی عراق کے اندر. تو ان بتانے والے نے بتایا کہ شہید نے کہا کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ نہیں جاگے گی، لیکن خدا کا نظام اس پر ہے کہ ہر زمانے میں کوئی میرے جد امجد کی طرح پاکیزہ خون دے گا اور یہ دین اسی سے زندہ رہے گا. تو گویا یہ ایک سنت الہیہ بنی ہوئی ہے کہ ہر دور میں کوئی ایک ہوگا، چند ہوں گے کہ جو دین کے نام پر قربانیاں دیتے رہیں گے، اور وہ شاید اللہ کی حجت کو دوسروں کے اوپر ثابت کرتے رہیں گے. خدا انشاءاللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. تو فلسطینیوں نے بہت بڑی قربانی دی، اس میں کوئی شبہ نہیں، پوری دنیا میں اس بات کو اعتراف کر لیا گیا کہ ہاں یہ بہت بڑی قربانی تھی، اور اس میں بہت سارے ایلیمنٹس تھے کہ جو پوری دنیا تعریف کر رہی ہے، یعنی اس میں ایک پولیٹیکل ویل بھی ہے، ایک سیکریفائس اپنے ہوم لینڈ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دنیا کی ٹرمز کے اندر اگر بات کریں، اور ہم لوگوں کی طرف سے اگر بات کریں تو خدا کے اوپر غیر معمولی اعتماد، خدا کے اوپر غیر معمولی اعتماد. اور یہ باتیں کہنا آسان ہے لیکن کرنا اور حتیٰ دیکھنا بہت مشکل ہے. حتیٰ دیکھنا مشکل ہے. ہم لوگ بہت ساری ویڈیوز میرے خیال میں اب نہیں دیکھ پا رہے, اتنا ہمارے اعصاب اس معاملے کے اندر کچل چکے ہیں اس وقت. اب جو دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کھڑے ہو کر. اچھا, یہ بات بھی میں اس سلسلے میں آخری بات عرض کرتا چلوں, مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو امتحان الہیہ سے گزر رہا ہوتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مطمئن ہوتا ہے جو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چونکہ اس کا حصہ نہیں ہوتے, اور ان کے اوپر وہ طمانینہ اور وہ اطمینان جو اللہ کی طرف سے ان مظلوموں پہ نازل ہو رہا ہوتا ہے اس کو ریسیو نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ زیادہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. اور جو امتحان الہیہ سے گزر رہا ہوتا ہے چونکہ وہ ڈیزرونگ پرسن ہوتا ہے اللہ کی دیے ہوئے سکون اور اطمینان کے لیے, اور وہ اس کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے, تو وہ زیادہ مطمئن ہوتا ہے اس معاملے کے اندر. تو الحمدللہ رب العالمین, خدا نے ایک بہت بڑا معجزہ گویا ہمیں دیکھنا نصیب کیا. اب ظاہر ہے اس کے ساتھ جتنا بڑا معجزہ دکھا دیا اتنا ہی بڑا وہ ہم سے سوال بھی کرے گا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون نے کہا کہ اے عیسیٰ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کرب ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل کرے. تو خدا نے کہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرو اللہ سے, مت مانگو. تو کہا نہیں, ہم آپ اللہ سے کہیں دسترخوان آئے گا, ہم کھائیں گے, ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. خدا نے کہا میں نازل تو کروں گا, لیکن اب اگر کسی نے کفران نعمت کیا تو اس کو وہ سزا دوں گا جو میں نے کبھی کسی کو نہیں دی تھی. تو قربانی کا ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس پہ قربانی دے رہے ہیں. اگر کوئی اس خواہش میں تھا کہ ایمان کو زندہ دیکھے تو اب دیکھ لیا, اب کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے ہم سب پہ سوال بڑھے گا کہ اب تمہارے پاس کیا عذر ہے, اب کیا عذر ہے؟ تو یہ بہت بڑا ایک کام ہے جو ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین, خدا انشاءاللہ ان مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی, اور ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ تعالی. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. رب المعظم میں طوفان اقصیٰ کے دوسرے تیسرے دن ارشاد فرمایا تھا کہ جو انفراسٹرکچرل ڈیمیج صہیونی حکومت کو ہو چکا ہے وہ ریپیئر نہیں ہو سکے گا. اب چھ مہینے میں یہ بات, تقریباً چھ مہینے میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ صہیونی حکومت کو وہ نقصان ہوا ہے اس حرکت سے جو انہوں نے انجام دی اب تک. یہ اگر تصور بھی کر رہے ہیں کہ اب یہ اس کو صحیح کر پائیں گے, میرا نہیں خیال کہ یہ کر پائیں گے. اچھا, میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کیا سوچ رہے ہوں گے. تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی میڈیا ہمارے پاس ہے اور بہت ہی سینٹرلائزڈ, اور لوگوں کی میموری بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی, لوگ بڑے بڑے سانحے بھول جاتے ہیں, اور بڑا ٹرک ہوتی ہے لوگوں کو بھلانے کے لیے. تو مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں, آج اس وقت کہوں کہ کیا آپ یہ یقین کریں گے کہ یورپ میں کسی ایک گرمی کے آنے سے 50,000 لوگ مرے ہوں گے؟ تو میں جہاں کہیں بیٹھ کر دنیا میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ ایسا ہوا, تو کہیں گے مولانا خیال بہت پہلے ہوا ہوگا. تو پھر ہم سے کہتا ہوں بھائی ویکیپیڈیا پہ دیکھ لو کتنے سال پہلے ہوا, تو کہتے ہیں اس وقت ہم دیکھ رہے تھے, تو یہ ہم سے مس ہو گیا. ہاں, مس ہو گیا. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اس کو بھلوا دیں گے, صحیح ہے. اور مشکل اس وقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی مشکل وہ یہ کہ نہیں, یہ ٹائم بھولنے والا نہیں ہے, اب یہ ٹائم نہیں ہے, اب یہ بہت ڈفرینٹ ٹائم ہے. تو کچھ چیزوں کو آپ بھلوا سکتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو اب ہاتھ سے نکل گئی ہیں. اور ہم لوگوں نے جو نقصان اٹھایا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, یا مثال کے طور پر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے, وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بہت نقصان ہوئے ہیں, لیکن بہرحال ایک فائدہ بھی ہوا ہے. اور وہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ مثلا جو سینٹرلائزڈ پارٹی ہے, بالکل کور میں پارٹی ہے, وہ یہ چاہتی ہے کسی چیز کو بالکل چھپا لے, نہیں, اب اتنا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گلوبل لیول پر ڈی سینٹرلائزیشن, چاہے پولیٹکس میں, چاہے اکنامکس کے اندر, چاہے آپ حتی انٹلیکچوئل لیول کے اوپر, ڈی سینٹرلائزیشن تقریباً کنفرم ہو چکا ہے. یعنی اب کسی کی بھی وہ ہیجمونی نہیں ہے جو پہلے تھی. تو مثال کے طور پر گلوبل اکانومی کے اندر جو مثال کے طور پر امریکہ یا ان سے ریلیٹڈ لوگوں کی ایک ڈومیننس تھی, وہ چیلنج ہو چکی ہے. اب اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی اس وقت پیسہ دنیا میں یورپ میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، اس وقت پیسہ جس کو اگر بڑی لیول پہ سوچیں تو وہ چائنا کے پاس ہے، تو ڈی سینٹرلائزیشن ہو چکا ہے. اچھا، اکانومی کے اندر بڑے بڑی چیزیں جو آئیکونک تھیں ویسٹ کی، وہ چیلنج ہو چکی ہیں. اسی طریقے سے الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ چیلنج ہو چکا ہے. اور اب یہ چاہیں کہ مثلا جس طرح پہلے 30 سال پہلے 25 سال پہلے کر لیتے تھے، اب وہ کر پائیں گے؟ میرا نہیں خیال اب یہ وہ دور رہا ہے. اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ جو طاقت کو استعمال کرنے والے ہیں وہ شاید اس بات کو جانتے بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ابھی بھی وہی کچھ کر پائیں گے جو وہ 25-30 سال پہلے کر پائیں گے. تو مثلا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی تک ویسے ہی سوچ رہی ہے کہ وہ 20-25 سال پہلے جو کر لیتی تھی وہ ابھی بھی کر لے گی، جبکہ معاملہ کچھ اور ہے. اب آپ وہ نہیں کر پائیں گے. یعنی اب اگر کوئی، میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف آؤں گا بعد میں، مثلا اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ یہ کر لیں گے جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا الیکشن کے اندر، اور چھپا رہ جائے گا، تو بھائی جو صہیونی تھے وہ نہیں چھپا سکے، تم کہاں سے چھپا لو گے؟ وہ ٹائم گزر گیا ہے، اب چیزیں سامنے آ جائیں گی. تو مجھے لگا کہ جیسے ان کو بھی یہی غلطی تھی کہ لوگ اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ بھول جائیں گے ان چیزوں کو اور ہم اس کو مینیج کر لیں گے، لیکن الحمدللہ رب العالمین مینیج نہیں ہوا. اور ظاہر ہے ہمیں اس کے اندر قبول کرنا پڑے گا، اس میں جو کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ فلسطینیوں کو جاتا ہے. باقی تو سب ظاہر انسٹرومنٹل تھے کہ انہوں نے اس انفارمیشن کو لیا اور اسپریڈ کیا اور یہ کیا. آپ نے اور میں نے کیا کیا؟ زیادہ سے زیادہ ٹک ٹاک کے اوپر 2-4 لائک ڈس لائک کیے. لیکن اصل کارنامہ تو اس نے کیا جو وہاں پہ اترا ہوا تھا، اور اس نے بھوک اٹھائی، اس نے مصیبتیں اٹھائیں، تو انہوں نے استقامت دکھائی. بہرحال اس سے لوگوں کا بہرحال جو دماغ کا ایک جمود تھا، اسٹیٹک تھے بالکل، وہ ٹوٹ گیا. اور یہاں سے ایک اور بات ہمارے لیے ثابت ہو رہی ہے، ہم جو امام کے منتظر ہیں، وہ یہ کہ شاید یہ زمانہ ہے جب لوگ اپنے اندر ایک ویکیوم کو فیل کر رہے ہیں. یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو جتنے پرانے بڑے ہوئے سسٹمز تھے وہ سب چیلنج ہو چکے ہیں. لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو پہلے خود بخود دماغ میں یوں کر کے بیٹھ جاتی تھیں اور بالکل فٹ ہو جاتی تھیں، اب فٹ نہیں ہوتی. اب اس کو چیلنج کرتے ہیں، اور چیلنج کرنے کے بعد پھر ایکشن بھی لیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ویسٹرن کنٹریز کے اندر وہ ڈیمونسٹریشنز ہوئے جو ہسٹری میں شاید مشکل سے ہوتے تھے. تو الحمدللہ ایک اچھا ٹائم ہے. اور میں تھوڑا سا پولیٹکس سے ذرا سا دوبارہ سا ہٹ کے ذرا سا میں ایک ٹچ کرتا ہوں، وہ یہ کہ کیا ایسا نہیں لگتا کہ ایک ایسا ٹائم ہو جہاں اگر کوئی شخص، اگر کوئی فکر ایسی آ جائے جو ان کے اس ہلے ہوئے دماغ کو اٹریکٹ کر سکے، تو کیا ہونے والا ہے؟ ایک فلسطین کے ایشو نے پوری دنیا کے اندر ایک موومنٹ کریٹ کر دی ہے. اس موومنٹ میں ایک پروٹیسٹ ہے، لیکن اس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے ابھی تک. یعنی یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لندن میں مثلا 300,000-200,000 ہر ہفتے جاتے تھے، مثلا امریکہ میں مختلف شہروں کے اندر، لیکن ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے ابھی تک. میں صرف اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس ٹائپ کی کوئی گلوبل موومنٹ کھڑی ہو گئی اس وقت جس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہوا، تو اس کے ورکرز اتنے ہوں گے جس میں دنیا میں آج تک کسی آئیڈیالوجی کے اتنے ورکر سامنے نہیں آئے تھے. تو میں اپنے طور پر، ظاہر ہے ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے، میں اپنے طور پر سوچتا ہوں کاش اگر اس وقت امام تشریف لے آئیں اور اس اویئرنیس کو اس طرف جانے کا کوئی موقع مل گیا، تو پھر دنیا میں جو چینج آ سکتا ہے وہ میرے خیال میں کئی 100 سال میں تو ایسا کوئی چینج ابھی تک ہم دیکھ نہیں پائے تھے جو اس وقت چانس بنتا ہے. بہرحال اللہ انشاءاللہ اس مرحلے کو سب کے لیے آسان کرے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب ظاہر سب کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے بار بار، اب ہوگا کیا؟ ہوگا کیا اب؟ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا صہیونی حکومت غزہ کے اوپر مکمل کنٹرول، خان یونس کے مثلا دریائے اردن کے مغربی کنارے پر، ویسٹ بینک کے اوپر مکمل کنٹرول کر لے، حماس کو بالکل وائپ آؤٹ کر دے، اور وہ اپنی پپٹ کوئی ایک فلسطینی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے؟ کیا اس کا کوئی چانس لگ رہا ہے ابھی؟ ان کو امید یہی تھی کہ ہم یہ کر لیں گے چند ہفتوں کے اندر، ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو پایا. اور اسی امید پہ سعودی آئے تھے یمن کے اندر، اور ظاہر ہے کہ نہیں ہو پایا تھا. تو میرا اپنے یہ خیال ہے کہ اب یہ ہر عقل مند آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نہیں ہو پائے گا. یہ لوگ اتنے بے وقوف کیوں ہیں؟ کیوں اتنے بے وقوف ہیں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو 70-75 سال میں اتنی بری شکست کبھی نہیں ہوئی تھی. ہر لیول پہ شکست کھا چکے ہیں، ہر گراؤنڈ پہ شکست ہوئی ہے. یہ مغرور دماغ ان کا یہ شکست قبول نہیں کر پا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں مزید ظلم کر رہا ہے اور اپنی شکست کو اور زیادہ یقینی کر رہا ہے. میں اس کے اوپر اور اگر ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران حملہ کیوں نہیں کر دیتا، اب کتنے لوگوں کو مروانا ہے، یا مثلا حزب اللہ حملہ کیوں نہیں کر دیتی، کتنے لوگوں کو اور مروانا ہے. تو میں ابھی کچھ وقت پہلے، مغرب سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا، اجمالاً عرض کیا تھا، ابھی تھوڑا سا اور اس کو عرض کرتا ہوں. آیا 30-32 ہزار انسانوں کا مرنے پر جو اس وقت اچیو ہوا ہے، اس پہ 30-32 ہزار انسانوں کی جان بڑی قیمت تھی جو ہم نے دی ہے یا نہیں؟ یہ ٹھیک ہے، یہ قیمت صحیح تھی. تو میں بے حس نہیں ہوں، میں ظالم نہیں ہوں، نہ میں مشین ہوں نہ اسٹیل ہوں، لیکن یہ میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں، 30-32 ہزار جانے دے کر جو قیمت ہم نے لے لی ہے، جو مقام فلسطینیوں نے لے لیا ہے، یہ قیمت بری قیمت نہیں ہے. کیونکہ یہ 20-25 سال میں پھر بھی دینی تھی، یہ پھر بھی دینی تھی. آپ اگر آخری 70 سال میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد نکالیں گے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اگر صرف 87 کے وقت جو پہلا انتفاضہ شروع ہوا تھا، اس وقت سے لے کر 7-9 اکتوبر کے پہلے تک کے شہید ہونے والے فلسطینیوں کو بغیر جنگ کے آپ کاؤنٹ کریں گے، وہ اس سے 3-fold زیادہ ہے. یعنی امن کے سو کالڈ امن کے زمانے میں ہونے والی قربانیاں اس سے زیادہ تھیں جو ابھی جنگ کے زمانے میں ہوئی ہیں، لیکن اچیومنٹ نہیں تھی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے، فلسطینی اس بات پہ مطمئن ہوں گے کہ ہم نے جانے دی ہیں لیکن ہم نے اچیو کر لیا، اور ایسی چیز اچیو کی جو ارریورسیبل ہے، اب یہ واپس نہیں آنے والی. فلسطین اسرائیلیوں کو یقیناً یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ حماس ایک ایسی ریالٹی بن گئی ہے جس کو یہ ختم نہیں کر پائیں گے. اچھا، ایک بات اس میں اور ایڈ کرتا چلوں جو شاید تقریباً آبویس ہے، یہ ٹنلز کہاں تک جا رہی ہیں؟ تو مثال کے طور پر پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ٹنلز بہت گہری ہیں اور کہیں تک جا رہی ہیں، کیا یہ ملک کو کراس کر رہی ہیں کیا؟ کیا یہ فلسطین کو کراس کر گئی ہیں کیا؟ اب بہت زیادہ احتمال یہ لگ رہا ہے کہ کراس کر چکی ہوں گی، چونکہ یہ بات سوچنا تقریباً ناممکن ہے کہ 6 مہینے کا کوئی ایک اسٹوریج لے کر ٹنل میں بیٹھا ہو جس میں 150 کے قریب شاید ہوسٹیج بھی ہوں گے، اور اس میں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جنگ میں ملوث ہوں گے، اتنا اسلحہ ہوگا اور یہ سپلائز بند ہوئی بھی ہوں گی، اور ان کے پاس اتنا زیادہ اسٹاک نیچے ہوگا. یہ سوچنا کافی مشکل لگ رہا ہے. اور ایک بات آپ نے شاید نیوز میں کہیں دیکھی ہو، وہ بڑی عجیب سی تھی، یمنیوں نے جو پہلی شپ لی تھی اس کے اوپر کچھ کرو تھا، اور وہ کرو انہوں نے قیدی بنایا تھا. اس کرو کے بارے میں انہوں نے چند دن پہلے ہی کہیں یہ خبر دی تھی کہ وہ ہم نے فلسطینیوں کے حوالے کر دی ہیں. تو کیا مطلب، مثلا یمنی بھی ان ٹنلز تک پہنچے ہوئے ہیں کیا؟ تو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یعنی لگتا یہ ہے کہ ٹنلز کہیں بہت ہی آگے نکل گئی ہیں، لیکن کہاں نکلی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی جانتا ہوگا کہاں تک گیا ہوا ہے معاملہ. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بہرحال یہ کراس کنٹری ہو گیا ہے، چونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. وہ آج کل منو سلوا اور ٹنل میں تو نہیں اتر رہا ہے، کم از کم پچھلی دفعہ بھی اترا تھا، میدانوں میں اترا تھا، تو یہ کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بات ہے، میں 1984 میں طالب علم بنا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہم ولایت فقیہ کے ماننے والے، اور 84 میں وہاں گئے طالب علم بنے، 17 سال کا تھا. تو کبھی اپنی زندگی میں اپنی پارٹی کو اتنا مضبوط نہیں دیکھا تھا جتنا اس وقت دیکھا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. میں ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کو کاؤنٹ کرتا رہتا ہوں کہ جس کے ساتھ ہم بچپن سے لگے وہ کہاں پہنچی فکر. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, یہ 2024 ہے, ہم لوگ 40 سال میں کبھی اتنے مضبوط نہیں تھے جتنا اس وقت مضبوط ہیں. مجھے نہیں پتا امام کی تشریف آوری کے لیے کتنی مضبوطی چاہیے, کتنی پبلک چاہیے. لیکن اگر پیور کیلکولیشن کی بات کریں, پولیٹیکل اور ملٹری بیس پلس تھوڑا بہت ریلیجس اسپریچول, میرا اپنے خیال ہے طاقت کافی زیادہ ہے. اور اللہ انشاءاللہ لطف فرمائے اور انشاءاللہ ہمیں امام کی تشریف آوری سے منور فرمائے انشاءاللہ تعالی. ان کی تشریف آوری میں تعجیل کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا, ہم کبھی بھی کسی موضوع کو فلی ایڈریس نہیں کر پاتے, پھر آپ لوگ جو کوشچن کرتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, تو ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں اور ہم آتے ہیں دوسرے انتہائی سنگین موضوع کی طرف. اور وہ پھر وہی مشکل, پاکستان اسٹیبلشمنٹ, پی ٹی آئی اور فلاں فلاں, ہوا کیا یہ؟ تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے ابھی صہیونیت کے بارے میں بات ہوئی کہ مثال کے طور پر وہ پرانے ٹیکٹکس کے اوپر چل رہے ہیں اور یہ ریئلائز نہیں کر پا رہے کہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور ان کا گیم اس معاملے میں نہیں چل پائے گا. مجھے وہ لگا جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ پرانی ٹیکٹکس چل جائیں گی اور وہ اس کو کنٹرول کر پائیں گے, لیکن انفارچونیٹلی وہ یا فارچونیٹلی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. اب یہاں پہ دو راستے ہیں میرے پاس. ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں سوچوں کہ پھر وہی ہمیشہ کا مسئلہ جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ انتہائی پاگل ہے, انتہائی بیوقوف ہے, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور یہ اپنے کاموں کو انجام دیتی رہتی ہے. یا دوسرا راستہ ہے میں سوچوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, کوئی نہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. ابھی تک جو بات سمجھ میں آتی ہے, اب پتہ نہیں کہاں تک صحیح کہاں تک غلط, جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہوا ہے, وہ بڑا عجیب سا سسٹم ہے. اس سسٹم کے اندر جو کوئی جب تک یہ اسٹک بغل کے نیچے دبائے ہوئے ہے کچھ نہیں ہونے والا, وہی وہ ہوگا جو اسٹک والا چاہتا ہے. یہ ہمارے ایک اصول ہے. اب وہ جو بھی آپ کی قسمت میں تھا, چاہے وہ کیانی صاحب تھے چاہے وہ کوئی اور تھا, کیانی صاحب کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جس دن وہ گئے ان کے خلاف اگلے ہی دن اخباروں میں باتیں آنا شروع ہو گئی تھیں, تو ظاہر ہے جس نے اگلے دن لکھا ہے وہ آپ سے ایک دن پہلے بے ہوش نہیں تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا, وہ سمجھ پا رہا تھا. لیکن رول یہی ہے کہ جب تک اسٹک نیچے ہے آپ نے کچھ نہیں کہنا. تو معاملہ ان کے ساتھ بھی میرے خیال میں یہی لگ رہا ہے کہ بہرحال ان کی کہانی چلے گی جب تک کہ اسٹک ان کے ہاتھ میں ہے. اب یہ کب ہاتھ سے جائے گی اور کب بعد میں کون جرأت دکھائے گا, کیا ہوگا؟ اچھا, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سنت تبدیل ہو جائے اور جانے سے پہلے ہی کچھ ہو جائے؟ ایک تو ہے کہ ابھی چانس نہیں ہے, دوسرا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے یہ لگتا ہے کہ سنت تبدیل نہ ہی ہو بہتر ہے. ہاں, یہ چلے جائیں پھر ہی کچھ ہو, کیونکہ پھر اس کے بعد جو کیوس مچنا ہے وہ بہت ہی خراب ہوگا. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہم کسی کے جانے کا انتظار کریں اور جب وہ تشریف لے جائیں تو پھر کچھ حالات شاید کچھ بہتر ہوں. اس وقت تک نصیب میں یہی ہے اور اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہو پائے گا فی الحال جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. باقی یہ ہے کہ بیلنسنگ پاور ایک بنے ہوئے اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پاور کو اتنا مضبوط نہیں ہونے دیں گے کہ کبھی بھی وہ چیلنج کے سوچے, جو ان کی ہمیشہ کی خواہش رہتی ہے. تو وہ یہ جو الیکشن ہوئے یہ بالکل اسی طرح کا ایک کام ہو گیا. اب میں ایسی ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں, شاید آپ سب کو پتہ ہی ہوگا لیکن آدمی کہتا ہے چلو ریکارڈ بھی ہو جائے, اچھا ہے. ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کمشنر صاحب تھے, ان کا ضمیر ایک دم سے جاگ گیا تھا اور 3-4 دن کے بعد بالآخر وہ پھر دوبارہ سو گیا تھا. تو اب اس میں انسان حیران ہوتا ہے کہ مثلا ایک بندہ تھا جو اتنے عرصے سے سو رہا تھا, پھر 3-4 دن کے لیے جاگا اور پھر دوبارہ سو گیا, تو یہ کیوں ہوا؟ تو مثلا اس میں بیان کرتے ہیں کہ جو اوپر والے تھے وہ ایک ڈیل کروانا چاہ رہے تھے دو پارٹیز کے درمیان, اور ان میں سے ایک پارٹی کچھ ڈیمانڈ کر رہی تھی اور دوسری پارٹی اس کو مانگنے کو تیار نہیں تھی. تو جب وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی اور اوپر والے نے کہا کہ بھائی مان جاؤ، وہ نہیں مانے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ایک آدمی کا ضمیر جاگا اور اس کے نتیجے میں 3 سیٹیں نہ ماننے والی پارٹی کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ تو پھر اس نے فوراً ڈیل سائن کر لی اور اتنی دیر میں وہ جو جاگا تھا وہ دوبارہ سو گیا۔ یہ ہمارے ملک کا کارنامہ، تو یہ ہمارا ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ ایک لاہور کا ایک کیس ہے جو ایک ڈریس کی وجہ سے شروع ہوا، پتہ چلا یہ ان کے فلاں رشتہ دار ہیں، یہ ان کے فلاں رشتہ دار ہیں، ان کی پروموشن ہونی ہے اور ان کی شادی ہونی ہے، بہرحال اس سے پہلے یہ کام ہونا تھا۔ تو یہ سب چلتا رہتا ہے یہاں پہ۔ تو اس وقت کی ریالٹی کیا سمجھ میں آتی ہے؟ الحمدللہ مجھے لگتا ہے جیسے ہم نے ابھی پوری دنیا کے بارے میں بات کی کہ ایک اویئرنیس آ گئی ہے، تو مجھے لگ رہا ہے جیسے پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور ایک ٹائپ آف اویئرنیس حاصل ہوئی ہے۔ اس اویئرنیس کے پاس ابھی کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، جس طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک اویئرنیس آئی، لیکن اس کے پاس کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے، پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اویئرنیس آئی ہے، ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے ان کے پاس جس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال ابھی ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے اس اعتبار سے ہم اس وقت ایک اچھی چینج دیکھ رہے ہیں کہ وہ اویئرنیس اپنا کام کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یوتھ کے ہاتھ میں ہے، کافی حد تک یوتھ کے ہاتھ میں۔ ایک وجہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کے ہاتھوں شکست کھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے جیسے لوگوں کی طرح بوڑھے دماغ سے سوچ رہے ہیں، اور ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جوان ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال جانتے ہیں۔ میرے خیال میں صہیونیت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور ان کے ساتھ بھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ تو یہ جتنی ترکیبیں کر رہے ہیں یہ ان سے نہیں جیت پائیں گے، اور یہ وہ چیزیں جو پرومسنگ ہیں، یہ پرومسنگ ہیں۔ ہاں، یہ لڑکتے پھڑکتے ابھی ہم لوگ چلیں گے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہم پازیٹیو سائڈ کے اوپر پہنچیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ مشکلات جھیلنے کے بعد۔ پاکستان میں اکانومی کی کیا صورتحال ہے؟ 1-1.5 سال تک تو بالکل لگا جیسے سب کچھ بند ہو گیا، لوگ بالکل شوک میں چلے گئے، انویسٹمنٹ ختم ہو گئی۔ اچھا، وہ جو انویسٹرز ہیں وہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ کوئی آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں، انہوں نے کہا ناانصافی ہوئی ہے لہٰذا ہم پیسہ نہیں لگا رہے، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کرپٹ ترین لوگوں کے آنے پر زیادہ خوش ہو کے پیسہ لگاتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ان سے ڈیل اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ مت سوچے گا کہ انہوں نے پیسہ نہیں لگایا تھا تو انہوں نے اس ہمدردی میں لگایا کہ چونکہ ظلم بڑھ گیا لہذا ہم پیسہ نہیں لگا رہے، نہیں۔ جب وہ سیٹل ہو گیا، اب کوئی آ گیا، تو ان کو پتا ہے کہ اب ڈیل کرنے کے لیے بندہ نظر آ رہا ہے، اب انویسٹمنٹ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی، اب دوسرے ایکٹیویٹی پھر دوبارہ شروع ہوگی۔ اگرچہ اس سے کوئی چینج نہیں آنے والا، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن وہ جو پاکستان بالکل اسٹل کے اوپر آ گیا تھا وہ اس سے موو کرنا دوبارہ شروع کر گیا ہے، اور دن وہی، روزگار وہی، پھر دوبارہ کہانی وہیں سے شروع ہو گئی ہے۔ اب اللہ کرے کہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں کوئی اور چینج آئے اور پاکستان کسی اور بہتر صورتحال کی طرف جا سکے۔ ہاں، آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ نام نہیں لے رہا ہوں، میں بہت زیادہ اشارے زیادہ استعمال کر رہا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ میں ویزا پر ہوں، اور تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے محلے میں ہوں تو میں زیادہ ڈٹ کے بول پاؤں، لیکن اگر میں کسی اور جگہ ویزے پر ہوں تو پھر ظاہر ہے مجھے خیال کرنا پڑے گا کہ میں کہیں اور ہوں۔ ہاں، اپنی جگہ کے اوپر آدمی تھوڑا سا فری ہوتا ہے، البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں کچھ نتائج نہیں ہوتے، نہیں، کانسیکوینسز تو وہاں پر بھی ہوتے ہیں، وہ بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ کہ تھوڑا مینیجیبل ہوتے ہیں۔ انسان اپنی جگہ پہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا مینیج کر سکتے ہیں اس کو۔ تو میں ابھی یہاں پر جب بھی ہوتا ہوں باہر، تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ تھوڑا سا میٹافوریکل آپ اپنی زبان رکھیں، اس کو استعمال کرنے، اگرچہ اس میں بھی ہم بہت کچھ کہہ لیتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کو اسی انداز میں رکھنا پڑتا ہے۔ بہرحال جب آپ کے سوال ہوں گے تو پھر ہمارے پاس ایک اچھا پوائنٹ ہوگا، ہم اس کے اوپر اور جواب دے پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ ہاں، آپ اپنے سوال میں اگر اس کو لانا چاہیں، کوئی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا، ظاہر یمنیوں کے حوالے سے بہت ٹاپکس آئیں گے ہمارے سامنے، حزب اللہ کے حوالے سے بہت ٹاپکس ہوں گے، وہ آپ اپنے سوالوں کے اندر کہیں لے آئیے گا، تو اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو، تو پھر ہم اس کے اوپر انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوام میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ بچوں کی شہادت کو دیکھتے ہوئے حماس کیوں فلسطین کی آزادی کی بات نہیں کر رہا، عوام کیوں حماس سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کر کے آزادی کیوں حاصل نہیں کر لیتی؟ ہاں اس میں یہ تھا جہاں تک میں اس سوال کو سمجھ پایا، اگر فلسطینیوں کے پاس یہ آپشن ہوتا کہ وہ اگر حماس سے بیزاری کا اظہار کریں تو انہیں فلسطین کی آزادی مل جائے گی تو وہ کر لیتے، لیکن کیا 72 سال میں 70 سال میں آزادی مل گئی تھی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ملی تھی. کیا عزت مل گئی تھی؟ نہیں، کبھی نہیں ملی تھی. تو فلسطینیوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ اس پارٹی سے بات کریں جو ان کو عزت دلانے کے لیے کچھ کر پا رہی ہے، ورنہ دوسری پارٹیز کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فلسطینیوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ عزت کے ہی راستے کو حاصل کریں. تو انہوں نے کہا کہ آزادی کیوں مطالبہ نہیں کر رہے؟ آزادی کا کوئی چانس نہیں ہے اس کے علاوہ. مثلا کیا محمود عباس وہ آزادی دلا سکتا ہے کیا؟ یا یاسر عرفات دلا سکتا ہے کیا؟ اگر چانس ہوتا تو اب تک 70-72 سال گزر چکے تھے، 75 سال کتنے. تو وہاں چانس ہی نہیں ہے کوئی، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا. اور یہ خود خدا کا کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے ایک قانون کہ بھائی انسانوں کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی دیں، اس کے علاوہ یہ بات نہیں چل پاتی. تو قوموں کے مقدرات معمولاً مذاکرات سے طے نہیں ہو پاتے، قوموں کے مقدرات بہرحال کسی وقت پہ جا کر قربانیوں سے طے ہوتے ہیں. اور ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اس قربانی کو دیں اور صبر کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے سوال میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، میں اس کو ابھی عرض بھی نہیں کروں گا، دوسرے سوال پہ آ جاتا ہوں جو پاکستان کے بارے میں. پہلا اسرائیل کے بارے میں تھا، تھوڑا انہوں نے ایک سمبولک کا کوشچن کیا تھا. دوسرا سوال ہے 6 جج کے لیٹر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں دو راستے ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ تو ہم یہ سوچیں کہ یہ جو لیٹر ہے یہ ایک سنسیئر ایفرٹ ہے کرپشن کے اگینسٹ، صحیح ہے؟ تو انہوں نے مثال کے طور پر وہ لوگ تنگ آ گئے کرپشن سے اور انٹرفرنس سے، اور آ کر انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا اور اس کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی آزادی دلائی جائے، مثلا اس کو آزاد رکھا جائے. میں اب اتنا زیادہ دھوکے کھا چکا ہوں پاکستانی پولیٹکس میں کہ اب میں نہیں سوچ پا رہا ہوں. تو میں یہ سوچ پاؤں گا سب سے پہلے کہ نہیں، اس میں بھی کوئی نہ کوئی لین دین چل رہا ہوگا، کچھ نہ کوئی گیم بارگین چل رہی ہوگی، صحیح ہے؟ تو میرا اپنے خیال ہے ایسی جگہوں پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ذرا سا رک جائیں، تھوڑا سا رک جائیں، جلدی مت کریں. ہاں ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کوئی سنسیئرٹی نہیں ہوگی، ممکن ہے، پاسبل ہے، کوئی شاید کوئی سنسیئرٹی ہو، لیکن اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر سنسیئرٹی ہوئی تب بھی اور نہیں ہوئی تب بھی وہ ایک ویو بنانے میں کامیاب ہو گئے. یعنی جس نے بھی لیٹر بھیجا ہے اس نے بہرحال ایک موومنٹ کریٹ کر دی ہے پاکستان کے اندر، اور وہ اتنا بڑا اسے کہتے ہیں اوتھینٹک پروف مل گیا کہ بھائی اب تو جوڈیشری کا جو اتنا بڑا اسٹینڈ نیکسٹ ٹو دا سپریم ون، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم بے بس ہو گئے ان لوگوں کے سامنے. اچھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ویسے، یعنی اگر یہ لیٹر سنسیئر ہارٹ سے آیا بھی ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے ایسے ہی ہے یا شاید برسوں سے ایسے ہی ہے. لیکن یہ اچھا ہے کہ چلو لیٹر کے ذریعے کم سے کم سامنے تو آیا. ہاں البتہ ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ یہ وہ ہمارے کمشنر کی طرح نہ ہو معاملہ کوئی 3 دن کے لیے ضمیر جاگا تھا اس کا بیچارے کا، تو اس سے ڈر لگا رہتا ہے. اس خاطر ہم کہتے ہیں کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا، ذرا سنبھال کے بڑھنا، ہم لوگ کئی دفعہ ڈسے جا چکے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے پہلے ایک آئے کریمہ پہ کمنٹ کرنے کے لیے کہا، سورہ یوسف کی 110 نمبر آئے کریمہ. یہ سمجھ رہے ہیں میں حافظ ہوں، میں حافظ ہرگز نہیں ہوں، اور نہ میں خیر منیر تو خیر ہرگز نہیں ہوں، خیر آپ جانتے ہی ہیں. 12 تو دوسرا سوال پہ میں آتا ہوں. آئی ہیو ہرڈ دیٹ امام ول اپیئر ایٹ اے ٹائم وین پیپل ول ناٹ ایون ایکسپیکٹ بلیف ان ہم، بٹ آلسو ہرڈ دیٹ امام ول کم وین پیپل آر ریڈی فار ہم. ہاؤ ڈو وی نیویگیٹ دس؟ ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، ہماری آیتیں اور ہماری روایتیں ایک معاشرے کی صورتحال کو بیان کرتی ہیں، ایک آیت ایک معاشرے کے حصے کو، ایک آیت معاشرے کے دوسرے حصے کو. مثلا ہمارے پاس ایک آیت کریمہ ہے جس میں کہا کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا حشر کے وقت، اٹھایا جائے گا ان سے پوچھے گا کہ کتنا سوئے، تو کہیں گے ایک دن، جبکہ وہ پوری برزخ گزار چکے ہوں گے، صحیح ہے؟ تو اور بہت ٹائم مثال کے طور پہ گزرا ہوگا، لیکن وہ یہ کہیں گے ایک دن. مثلا ان سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کتنا رہے، کہیں شاید ایک دن، صحیح ہے؟ تو یہ کس کا جواب ہے؟ یہ جاہلوں کا جواب ہے، یہ غافلوں کا جواب ہے. لیکن جو جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ ایک دن کا نہیں تھا، وہ ساری ڈیٹیلز جانتے ہوں گے. تو اسی طرح سوسائٹی کے اندر ہوگا، ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوگی کہ امام آئیں گے، اور ایک چھوٹی سی تعداد ہوگی جو اس کے لیے تیاری کر رہی ہوگی کہ امام آنے والے. یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیشہ رہتی ہے. یعنی مثلا آپ کے پاس ہے روایتوں کے اندر اسی طرح ایک سیٹ آف روایات ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ امام کے 313 اصحاب پورے ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی. اور ایک اور روایت کنفرم، یم لو الارض قسطن و عدلا کما ملئت ظلما و جورا. تو یا وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی یا یہ ظلم پھیل رہا ہوگا. تو ڈیولپمنٹ ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کے اندر ہو رہی ہوگی اور ظلم پورے معاشرے کے اوپر پھیل رہا ہوگا. اس طرح سے ہم ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے لکھا کہ اینالسٹ ور آف دا اوپینین دیٹ اف دی کانفلکٹ وچ اسٹارٹڈ آن 7th اکتوبر کنٹینیوز اوور 3 or 4 منتھس دیر ول بی اپرائزنگ ان ون اور مور اسٹیٹس بٹ اٹ ہیز ناٹ ہیپن وائی. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم لوگ جو بھی انالیسس کرنے والوں کو دیکھتے ہیں ان میں سے بعض لوگ ایک نئی چیز کو دیکھتے ہیں، اور ایک نئی چیز کو دیکھنے کے بعد وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی آسانی سے اسٹیٹس کو چینج ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہونا ہوتا ہے. یعنی ایسی میں ایک مثال میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصے پہلے ایران میں ایک خاتون کا مسئلہ پھیل گیا تھا اور اس کی وجہ سے کچھ ڈیمونسٹریشنز ہوئے تھے اور کچھ لوگ کہنا شروع کر گئے تھے کہ اب ایران کی حکومت خطرے میں پڑ گئی ہے. صحیح ہے؟ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ مثلا کوئی حکومت 40,000-50,000 لوگوں کے روڈ پر آ کر مظاہرہ کرنے سے گر جاتی ہے اتنی آسانی سے؟ نہیں نہیں گرتی. تو میں آپ کو یاد دلاتا ہوں 2003 میں جب امریکہ عراق پہ حملہ کر رہا تھا تو 500,000 سے زیادہ لوگوں نے 20 سال پہلے لندن میں مظاہرہ کیا تھا کہ یہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ہو گیا تھا. بعد میں پتہ چلا سارا آرگومنٹ فیک تھا. تو ان 7 لاکھ لوگوں نے لندن کی حکومت تبدیل کر دی تھی کیا؟ نہیں. اسٹیٹس کو چینج کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ صرف ڈیمونسٹریشن سے چینج ہو جائے گا. ہاں اس کے لیے پورا ایک ہائرارکی چاہیے، پورا ایک سیٹ اپ چاہیے، ایک آئیڈیالوجیکل بیس چاہیے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ قربانیاں دیں. تو یہ اتنی آسانی سے تبدیل نہیں ہوتا ہے. تو اگر وہ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ 1-2 ملکوں کے اندر فوراً ہی 3-4 مہینے کے اندر کچھ ہو جائے گا، نہیں، میرے نے خیال کچھ ہوگا اس طرح سے. ہاں یہ ہے کہ ایک ناراضگی اندر پھیل گئی ہے ویسٹرن سوسائٹی کے اندر. ہاں یہ پازیٹیو ہے، یہ پازیٹیو ہے. جو لوگوں کو جو اوپر پاور کے اوپر ہیں ان کو کئی چیزوں کے اوپر مجبور کرے گی ابھی، اور کر رہی ہے. تو حتیٰ امریکہ جیسا جو ہے وہ کم سے کم اتنی غیرت دکھاتا ہے کہ ایبسنٹ ہو جاتا ہے تاکہ وہ ویٹو نہ کرے. تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوں گی. جا کر لے بیٹا. تو لیکن ہم یہ سوچیں کہ اس سے چینج ہو جائے گا، سوشل سسٹم چینج ہو جائے گا، نہیں، اس کے بہت مرحلے ہیں پھر. یہ اتنی آسانی سے چینج نہیں ہوتا، اس میں بہت ٹائم لگے گا. اور میں نے عرض کیا پہلے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس کی آئیڈیالوجیکل بیک گراؤنڈ ایک بننا پڑے گا. کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے اس وقت، ایک آئیڈیالوجی جو لوگوں کو اسٹیئر کرے چینج کی. سب آپ، میں آخری بات اس سلسلے میں کہوں گا، آپ پروٹیسٹ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی آپ ایک دفعہ پروٹیسٹ کرتے ہیں ایک اسٹیٹس کو کے خلاف اور ایک دفعہ اسٹیٹس کو کے اگینسٹ کوئی آرگنائزیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں، ان دونوں میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. دروازہ بند کر لے، بند کر لے. ہاں وہاں کا ایکو یہاں تک آ رہا تھا، آپ لوگوں کو ڈسٹرب کرتا. ابھی میں نے دیکھا ہے جہاں کوئی چیز ہوتی ہے سب لوگ اس طرف دیکھنے لگتے ہیں، تو میں ہرٹ ہوتا ہوں کہ میں یہاں بولنے آیا تھا، سب کہیں اور دیکھ رہے ہیں، پھر ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ فوراً. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں. بہرحال تو مسلم لیگ، ایسے ایک بہت سمبولک مثال دے رہا ہوں، بہت ہی پرانی. تو کہتے ہیں مسلم لیگ بہت اچھی پارٹی تھی پروٹیسٹ کرنے کے لیے، لیکن بہت بری پارٹی تھی کنٹری کو اسٹیئر کرنے کے لیے. لہذا پاکستان بنتے ہی مسائل خراب ہو گئے. ہاں تو پروٹیسٹ کچھ اور ہوتا ہے اور ایک نیا سسٹم کریٹ کرنا وہ کچھ اور ہوتا ہے، ڈائنامکس بالکل چینج ہے۔ فلسطین کے حوالے سے عملی اقدامات یہاں رہتے ہوئے جو ہم لوگ کر رہے ہیں ان میں مظاہرے ہیں، پارلیمنٹ ممبرز وغیرہ کو ای میل وغیرہ، اس سال جو ابھی یوم قدس کے جلوس میں ان سے شرکت کے حوالے سے اور فائدے کا آپ کیسے تجزیہ کرتے ہیں؟ ظاہر ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا لائن کو اور کراس کریں تو اس کے بعد کچھ اور ہے اور اس کی لمٹس شاید یہی کچھ ہیں جس میں ابھی ہم آپ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ کچھ اور لوگوں نے کرنا ہوگا میرے خیال میں۔ تو وہ آپ اور میں جو کام کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے میرے خیال میں اسی کو اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا کچھ اثر نکل رہا ہے۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہی جو پروٹیسٹ ہوئے، یہی جو کانٹیکٹس کیے گئے، یہی جو لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی، اسی نے بھی اثر دیا ہے۔ ایک لیول آئے گا بعد میں، میرا اپنے خیال ہے، پتہ نہیں ہماری زندگی میں، ہماری زندگی کے بعد، لیکن مجھے تقریباً یقین ہے کہ یہ جو اب آپ یہ کہیں گے کہ میں ایک جملہ استعمال کروں، آپ سب لوگ شاید ایگری کریں گے، کیا سڑک طور پر ویسٹ میں جو سسٹم ہے یہ ظالمانہ نہیں ہے، عادلانہ نظام ہے؟ میں جب تک یہاں نہیں آیا تھا تو میں مثلا جب میں ان کنٹریز کی ٹریولنگ نہیں کرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اس جگہ پہ ظلم ہوگا اور اس سیگمنٹ میں، اس سوسائٹی میں کمپیریزن میں عدل ہوگا، لیکن یہاں آ کے مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، میں نے غلط سوچا تھا۔ یہاں یم لو الارض قسطا وعدلا کما مولا ظلما وجورا ہوا ہے۔ یہاں عجیب طریقے کا ایک ظلم ہے، بڑا ایک عجیب کسی نے کہا تھا، میرے خیال میں یو این کا کوئی بندہ تھا یا ای یو کا تھا، جس نے کہا تھا کہ 7 اکتوبر سے پہلے غزہ ایک اوپن ایئر پریزن تھا، اب اوپن ایئر گریو یارڈ ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ اوپن ایئر پریزن یہ بڑا اچھا لفظ ہے۔ ہاں، یہاں پہ لوگ محنت مشقت کر کے، صبح اچھا سا شیو کر کے، ٹائی لگا کے اپنی جیل سے نکلتے ہیں اور جیل میں ہی گھوم کے دوبارہ جیل میں واپس آتے ہیں اور پھر کپڑے چینج کر کے ٹی وی دیکھتے ہیں اور بیچارے سو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں جیل میں جو گھر میرا ہے یہ میرا ہے۔ صحیح، چلتے رہیے، بسم اللہ بسم اللہ۔ خیر، کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جیل تھا ایکچولی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمائے کچھ مثال کے طور پر کچھ لوگ، کچھ شیعہ ایران، یمن، فلسطین کو ایکنالج نہیں کرتے، ان کی اچیومنٹس کو، یہ بات ہمیں پریشان کرتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ ہاں، ان کافی اچیومنٹس ہوئی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا، میں 40 سال میں ہم اپنے آپ کو کبھی اتنا اسٹرانگ نہیں دیکھتے تھے، لیکن یہ کہ اس دفعہ بہت اسٹرانگ اپیئر ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ تو میں ایک بات سوچتا ہوں، کیا مثال کے طور پر نبی خدا جب اپنے سب سے بڑے معجزے لے کر آ گئے تو کیا سب نے مان لیا تھا؟ نہیں، تو خدا نے مطالعہ فرماتا ہے کہ تو ہماری سنت بنی ہوئی ہے کہ جب بھی ہمارے انبیاء معجزے لے کر آتے ہیں، ایک پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے انکار کرنے کے لیے، ایک پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے تکذیب کرنے کے لیے، ایک پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے مسخرہ کرنے کے لیے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ سوچیں کہ اچیومنٹس کو سب لوگ مانیں گے، میرا نہیں خیال ایسا ہونے والا ہے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ہم یہ کریں کہ ہم کیسے بہتر مددگار بن سکتے ہیں دوسروں کے لیے۔ یعنی ایک بات میں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچتا ہوں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو پاکستان میں بھی ہوتے ہیں یا دوسری جگہوں پہ ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا بینیفٹ مل سکتا ہے۔ میں خیال میں یہ سوچنا غلط ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کیسے مددگار بن سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے، تو بجائے یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ان سے کچھ لیں، بہرحال ان تک کچھ پہنچائیں، یہ بہتر ہوگا، اور اس دوران میں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور یہ اس سلسلے میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، آپ اور میں ہمیشہ کوشش کریں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ یہ جو فلسطینیوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یہ ڈیپینڈنس کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا، ایون ایران پر، ایون لبنان پر نہیں، یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی سوچتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ سب ظاہر ہے جن کے نام میں لیا، میں ان سے وابستہ ہوں، اچھا، مجھے بچپن سے جسے کہتے ہیں ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر مجھے پاکستان میں کچھ کرنا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ اپنے انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کرنے پڑیں گے، اپنی ریسورسز اپنے کو اپنی پرابلمس کو اپنی ریسورسز سے حل کرنا پڑے گا، نہ ہی کہ ہم یہ سوچیں کوئی اور اپنے ریسورسز لگا کے ہماری پرابلم سالو کرے. یہ ڈپینڈنس اچھی چیز نہیں ہے، کنیکشن اچھی چیز ہے، اٹیچمنٹ اچھی چیز ہے، ڈپینڈنس اچھی چیز نہیں ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے کراس بارڈر کیوس، کچھ ہی عرصے میں افغانستان اور ایران سے فوجی کارروائی دیکھنے میں آئی، یہ کیا فوج کا وقار برقرار رکھنے کے لیے تھا؟ مور لیس یہ کہہ سکتے ہیں اس ٹائپ کی ایک چیز تھی بالکل، اس میں کوئی میسیجز ہیں، کیونکہ یہ ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر کچھ میسیجز دیے جاتے ہیں جن کو شاید ہم لوگ اتنا زیادہ ریسیو نہیں کر پاتے چونکہ ہمارے لیے ہم ہی نہیں، تو وہ کسی اور پارٹی کے لیے وہ میسیجز ہوتے ہیں. تو دونوں گورنمنٹس نے اپنی اپنی پارٹیوں کو جن کو میسیجز دینے تھے ان کو میسیجز دیے تھے اور دونوں کا کام سیٹل تھا اور کوئی سیریس ہارشنس کبھی بھی دونوں نے نہیں دکھائی تھی. اس سے نظر آتا ہے کہ ہاں وہ کسی سرٹن پارٹی کو ایڈریس کرنے کے لیے تھا اور وہ انہوں نے اپنا کام کر لیا. کیا سی پیک پر امریکہ سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے؟ دوسرے پاکستان ایران پائپ لائن پر کچھ کام ہو سکے گا؟ پاکستان کے ساتھ ایک مشکل جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، چونکہ اس کے اندر یہ اسٹرکچرل ہمت نہیں ہے کہ امریکہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ یہ میرے نیشنل انٹرسٹ ہے، مجھے اس کو پورا کرنا ہے. یہ اسٹرکچرل ہمت نہیں ہے ہمارے اندر، تو ہم ہمیشہ ایران کو ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اپنی ویکنسز کے کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو امریکہ کے سامنے جب بہت زیادہ ویکنس آنے لگتی ہے ہمیں، تو ہم اب پائپ لائن کے اوپر ویلڈنگ کا کام شروع کر دیتے ہیں تاکہ امریکہ کو کہیں گے دیکھو بھائی ہم یہ پائپ لائن پہ جا رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں تم دیکھو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وہ ابھی کل پرسوں امریکہ کا کوئی رسپانسبل تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا، ایکچولی یہ رسپانسبل آدمی، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پاکستان میں پتہ نہیں کتنی الیکٹریسٹی بنوائی ہے جس سے گھروں میں بجلی پہنچی ہے. پتہ نہیں میرے گھر میں تو بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے کس کے گھر میں پہنچی ہے. تو لیکن بہرحال وہ پاکستان کے اندر یہ مشکل ہے کہ یہ اسٹرکچرل ایک اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے، یہ پائپ لائن ہماری انرجی کی نیڈ ہے، تمہارے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، تم کہاں سے لا کر ہمیں کچھ چیز دو گے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ سعودی عرب سے کہو گے کہ ہمیں ڈیفر پیمنٹ کے اوپر کچھ ملین بیرل دے دے، اس سے زیادہ کیا کر لو گے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ ویکنیس ہے صرف، اور کچھ نہیں ہے. اور پرابلم ساری یہ کہ اس ویکنیس کی وجہ کیا، اس کی وجہ پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کچھ پرسنل انٹرسٹ لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر بارگین کر کے وہ معاملے کو دوبارہ پینڈنگ میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ مشکل ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں کمزوری کی سزا مرگ مفاجات، وہ یہی مصیبت ہے. یہ کمزوری کی سزا ہے کہ ہمیشہ ڈپینڈنس ہوتی ہے، ایک دفعہ انسان کو اس کمزوری کو توڑنا پڑتا ہے اور اس میں مشکل ہے. پاکستان میں شعور کی بیداری کس طرح غلامی سے نجات کی طرف لے جا سکتی ہے؟ کیا پاکستان میں نارتھ کوریا، مصر یا میانمار کا ماڈل اسٹیبلشمنٹ کامیابی سے نہیں چلا سکتی؟ میں حیران ہوں، مصر کا ماڈل ہے کیا؟ مصر کا ماڈل ضیاء الحق ثانی ہے، تو مجھے مصر کا ماڈل تو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا. نارتھ کوریا یا میانمار اس کا کوئی بہت اپریشیٹڈ ماڈل نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ماڈل نہیں ہے ایکچولی، یہ پرانی فارمیٹس ہیں جو کافی عرصے سے چل رہے ہیں لیکن اس سے کچھ اچیو نہیں ہوا. مثلا میانمار نے کون سا اسٹیٹس حاصل کر لیا دنیا کے اندر؟ ایجپٹ نے کیا حاصل کر لیا؟ زیادہ سے زیادہ یہ حاصل کیا، تیر مارا امریکہ کے ساتھ، چند بلین ڈالر اور لینے کا معاہدہ کر لیا، اور اس کے پیچھے جو اس نے ڈرامے کیے ہیں اس فلسطینیوں کے ساتھ وہ اللہ جانتا ہے کیا کچھ کیا. تو یہ کوئی ماڈلس نہیں ہے، کوئی سکسیسفل ماڈل اگر آپ مثال کے طور پر ملیشیا کا کہتے، اس کا کہتے، اس کا کہتے تو چلو ایک بات تھی. پاکستان میں میرا اپنے خیال ہے، اب آپ کہیں گے ہمیشہ آپٹیمسٹک رہتا ہے، لیکن یہ کہ میرا اپنے خیال ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ریسنٹ ٹائمز میں شکست ہوئی ہے بہت بری، اور جس کے بعد انہوں نے الیکشن کا وہ ڈرامہ کیا کہ جس کو دیکھ کر وہ اگر تھوڑی بھی غیرت ہوتی خود بھی شرما رہے ہوتے، تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کنفرم ہے کہ پاکستان کے اندر یہ نہیں چل پائے گا اس طریقے سے. اور مشکل اس دفعہ یہ ہوئی ہے کہ ان لوگوں نے ان سے جھگڑا لیا ہے جن کی عمریں ابھی 30 سال سے کم ہیں، یہ زندہ رہیں گے ابھی. اگر مثال کے طور پر میری جیسی ایج کے لوگوں سے جھگڑا لیا ہوتا تو چلو یہ تو ایسے ہی جانے والے ہیں، تو چلے جائیں گے، بھول جائیں گے سب لوگ، لیکن جھگڑا بہت نئی جوان پارٹی سے لے لیا ہے، یہ جوان پارٹی نہیں بھولے گی اور ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں رہے گی، تو یہ ہمیشہ ان کو ٹف ٹائم دیں گے. اور دوسری مشکل یہ کی کہ اس دفعہ جھگڑا اس صوبے سے لیا ہے جس سے ساری کہانی چل رہی تھی، پہلے تو بلوچستان پتہ نہیں کتنی دفعہ پٹا ہے، سندھ پتہ نہیں کتنی دفعہ پٹا ہے، لیکن اب اس سے پھڈا لے لیا نارتھ پنجاب سے، اب بالکل بلنٹلی اسپیکنگ جو ایکچولی پاور کا ایکچولی ہولڈر ہے. تو سب سے بڑی جو غلطی ہوئی اس دفعہ ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ نے جھگڑا سندھ بلوچستان یا ساؤتھ پنجاب سے نہیں لیا ہے، آپ نے سینٹرل اور نارتھ پنجاب سے جھگڑا لے لیا ہے اور کے پی سے. تو میرا اپنے خیال ہے یہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا، یہ اس طریقے سے نہیں چل پائے گا. میرا اپنے خیال ہے کہ جو اس وقت ٹاپ براس ہیں ان صاحب کے جانے کے بعد جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ریئلائز کر لیا ہوگا کہ یہ آخری کنگ ہے، اس کے بعد کچھ اور کرنا پڑے گا. میرا اپنے خیال ہے، ورنہ پھر وہی ہوگا جو امریکہ میں ہو رہا ہے. ابھی امریکہ میں آخری کنگ اوباما تھا، میرا اپنے خیال ہے، میں اس پہ معتقد ہوں کہ امریکہ کا آخری کنگ اوباما تھا، اس کے بعد سے کوئی نہیں ہے وہاں پہ، اس کے بعد سے کیوس ہے. اور اب اللہ کرے یا پتہ نہیں نہ کرے، لیکن بہرحال آپ بہت برا ٹائم امریکہ میں دیکھیں گے میرا خیال ہے، چونکہ کنگ شپ ختم ہو گئی ہے میرا خیال ہے. بہرحال کین یو کمنٹ آن پاکستان افغانستان ریلیشن شپ ان دا ریسنٹ ایونٹ؟ یہ فی الحال میں اس کو ایڈریس نہ کروں بہتر ہے، اس میں آپ کا ٹائم ایسی چیز میں لگے گا جس کا کوئی فنڈامنٹل اور اسٹرکچرل بینیفٹ آپ کو نہیں ملنے والا ہے، یہ ایسی شو بازی چلتی رہے گی یہاں پہ. ود ریگارڈ ٹو دا انڈین مسلم شیعہ، ہاؤ ڈو یو سی دس دیئر فیوچر ان انڈیا انڈر مودی آر ایس ایس؟ میں 84 میں ایران گیا تھا، اور جس دن سے ایران پہنچا اس دن سے پہلی دفعہ، جس دن میں پہنچا اس دن سے پہلی دفعہ انڈیا کے شیعوں جو ہمارے اس مدرسے میں تھے ان سے انٹریکشن ہونا شروع ہوا. اس سے پہلے ظاہر ہے میرا کسی انڈین سے کبھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا، کیونکہ میں کبھی انڈیا نہیں گیا تھا اور ابھی تک نہیں گیا. تو اس وقت ہمیں ایک بات سمجھنے کو ملی کہ ہمارے جو انڈین دوست احباب ہیں انڈیا کے اندر، وہ انڈیا کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، شاید اس سے کہیں زیادہ جو ہم پاکستان کو کرتے تھے، مجھے یوں سمجھ میں آیا. تو ایک لحاظ سے برا لگتا تھا نیشنلزم، ایک لحاظ سے اچھا لگتا تھا کیا چلو آپ کم از کم اپنے ملک کے وفادار ہیں، ہم وہ بھی نہیں ہیں، صاف بات ایسے میں کہوں گا. یہ کہانی کافی لمبی چلی، اور لیکن پھر ایک ایسی جگہ پہ پہنچے جب ہم ان کو یہ سمجھاتے تھے کہ دیکھو اب یہ کہانی ختم ہو رہی ہے، اب ہوشیار ہو جاؤ، چونکہ ہم پاکستان میں فاؤنڈر کا اسٹیٹس لینے کے بعد کافر کافر شیعہ کافر دیکھ چکے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، صحیح ہے؟ تو تم لوگوں کے ساتھ ہو جائے وہ بہت آسان ہے، ہمارے ساتھ تو ہوا ہے گیم، اس میں ہماری ویکنیس تھی، جو کچھ بھی تھا سعودیہ کا انفلوئنس فلاں فلاں فلاں، تمہارے ساتھ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، نہیں مانتے تھے، نہیں مانتے تھے. پھر اس وقت ماننے پر آئے جب کچھ ہو نہیں پا رہا تھا، ہاں اب آلموسٹ ڈیڈ لاک کے اندر آئے ہوئے، آلموسٹ ڈیڈ لاک کے اندر آئے ہوئے. میرا اپنے خیال ہے کسی بھی قوم کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے، نہیں، یہ نہیں ہوتا. آپ ایک جگہ پہ رہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو مرنا ہوتا ہے، آپ کو جینا ہوتا ہے، آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اپنا فیوچر وہیں بنانا ہوتا ہے. آپ میس مائگریشن نہیں کر سکتے. مثلا جب پاکستان میں حالات شیعوں کے لیے بہت خراب تھے تو ہمارے پاس کیا راستے تھے؟ کیا ہم سب لوگ اٹھ کے ایران چلے جائیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا. تو کیا وہ ہم سب کو مار سکتے تھے؟ نہیں، مار بھی نہیں سکتے تھے. اس کا مطلب ہے ہمیں ریزسٹ کرنا تھا اور زندہ رہنا تھا، اور اس کے بعد وہی ہوا، ہم نے ریزسٹ کیا، زندہ رہے، الحمدللہ اب تو ہماری پارٹی کے سینٹر بھی آ گئے. بہت برا وقت آیا ویسے پائے صاحبہ کے اوپر، ہم بیچارے جل کوڑ کے بیچارے مر مر کے کافی سختی میں گئے ہوئے ہیں، ان کا کوئی بندہ نہیں آ پایا، یہ پتہ نہیں کیا سسٹم ہوا، بار بہت اچھا ہوا. تو انڈین مسلمس کے لیے بھی یہی ہے، آپ یہ نہیں کر پائیں گے کہ آپ نا امید ہو کر معاملہ کو ختم کریں، نہیں، ری ارینج کرو، قربانیاں ہوں گی، اس کے بعد پھر راستے نظر آئیں گے. تو ری ارینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی جتنی طاقتیں اس کو دوبارہ جمع کر کے فوکس کرنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو ہمت زندہ رکھنی پڑے گی. ایک بات میں گارنٹی سے جانتا ہوں، مودی آر ایس ایس یا دنیا کی کوئی بھی طاقت 30-40 ملین لوگوں کو زمین سے ختم نہیں کر سکتی، 30-40 ملین کو نہیں ختم کر سکتی. انڈین مسلم اس سے بہت زیادہ ہے، اس سے بہت زیادہ ہے. تو یہ ختم نہیں ہوں گے، اگر ختم ہوئے تو کیسے ختم ہوں گے؟ ہمت ختم ہو جائے گی. نعوذ باللہ. شکریہ شکریہ بیٹا. خدا نہ کرے ہمت ختم ہونے سے قوم مرتی ہے, ورنہ نہیں مرتی. بوسنیئنز اور سربین کا جب کانفلکٹ چل رہا تھا 95-96 میں, بہت بڑا میسیکر تھا, ہزاروں بوسنیئنز مارے گئے تھے. اگر میں آپ کے سامنے نمبر عرض کروں, میں معذرت چاہتا ہوں, جو مجھے ابھی تک یاد ہے 95-96 کا, مور دین 35,000 خواتین کے ساتھ جرم ہوا تھا. صحیح ہے, کتنے 10,000 مسلمز مارے گئے تھے, حساب نہیں ہے, اتنی چھوٹی سی آبادی کے اندر. تو کیا بوسنیئنز ختم ہو گئے تھے پھر؟ نہیں, ابھی بھی ہیں. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی آپ کو مار کر ختم نہیں کرے گا, صرف ہمت ختم کر کے ختم کرے گا. دیکھو ایک سادہ سی بات, میں آپ کا بہت ٹائم لے رہا ہوں. ایک جب امریکہ آ رہا تھا 2003 کے قریب, اب اس نے عراق پہ حملہ کیا, تو کسی نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور مجھ سے کہا کہ مولانا امریکہ گھس گیا عراق میں, اور نجف ہمارا مثلا خطرے میں ہے, ہمارا یہ خطرے میں, ہمارا وہ خطرے میں, اب ہوگا کیا؟ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بندہ خدا, ہم لوگ اس نجف کے اطراف میں 1,000 سال سے بیٹھے ہیں نا, اور ہم نے ہلاکو خان اور چنگیز خان کو بھی جھیل لیا ہے, امریکہ پدی اور پدی کا شوربہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم ہلاکو خان اور چنگیز خان کو جھیل سکتے ہیں اور ہماری جگہ وہی جگہ ہے اور ہم وہیں بیٹھے ہیں 1,000 سال سے, ٹھیک ہے, تو ہم اس کو بھی جھیل لیں گے, ہمارا کچھ نہیں بگاڑنے والے یہ لوگ. تو پہلے آپ اپنے اندر ایک عزم رکھیں کہ یہ ہماری جگہ ہے, ہم اس جگہ کو اس جگہ پہ رک رہے ہیں اور ہم اس کو ڈیفینڈ کریں گے. جگہ کا میرا مطلب جغرافی نہیں ہے, جگہ کا میرا مطلب عقیدہ ہے, آئیڈینٹیٹی اپنی. صحیح, ہماری ایک آئیڈینٹیٹی ہے, ہم اس آئیڈینٹیٹی کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں. دیکھو ہم لوگ شیعہ ہیں, شیعہ نے اپنی آئیڈینٹیٹی کو ٹینس آف تھاؤزنڈس آف کلومیٹرز مائگریشن کے بعد زندہ رکھا ہے. ہم لوگ اپنی آئیڈینٹیٹی کو زندہ رکھنا جانتے ہیں چونکہ ہم لوگ ہمیشہ سے اس پرسیکیوشن کا حصہ رہے ہیں. تو شیعہ کے پاس بہت چانس ہے, اس کے پاس ایک کئی 100 سال کا تجربہ ہے کہ ظلم اور جبر کے اندر رہتے ہوئے اپنی شناخت کو کیسے باقی رکھتے ہیں. تو انڈیا کے شیعہ مسلمز کو چاہیے کہ اپنے ہسٹری کے ایکسپیرینس کو استعمال کریں, اپنے آپ کو ری ارینج کریں, اور ایک ٹف ٹائم کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, اور یہ لیڈ کر سکتے ہیں دوسرے مسلمانوں کو. چونکہ میں بتا رہا ہوں, چونکہ تجربہ ہمارے پاس ہے اس مشکل کو جھیلنے کا. بہرحال ہم ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میں نے کیا, شیعت کے پاس ہے ہمارا اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہمارا دلی لگاؤ شیعت سے اتنا زیادہ ہے, ہم وہی ہیں, تو ہم اس کو ایک کنٹینیوٹی میں دیکھتے ہیں. تو مثلا میں نجف کا یا قم کا یا مثلا پاکستان یا ہندوستان کا شیعہ اپنے آپ کو ایک گلوبل اور انٹرنیشنل شیعت سے علیحدہ نہیں دیکھتا. تو ان کا درد ہمارا درد ہے, ان کی اچیومنٹ ہماری اچیومنٹ ہے, اس لیے ہم ہی ہیں انشاءاللہ. یمن کیوں اتنی دلیری سے فلسطین کی حمایت کر رہا ہے؟ نیا نیا انقلابی ہوا ہے نا. آیت اللہ قرآنی نے جب عصر ظہور لکھی تو اس میں یمن اس وقت بالکل ناپید تھا, اور وہ روایتوں پہ پہنچے گئے یمن کا پرچم سب سے زیادہ خالص پرچم ہوگا. تو اور اس کے بعد وہ روایتوں پر پہنچے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے ان کی مدد کے لیے یمن پہنچ جائیں گے, یمن ہی پہنچ جائیں گے. تو اب وہ بیچارے مشکل میں پھنس گئے, انقلاب آ چکا تھا اور وہ سید خراسانی کو آلموسٹ ایران کے اوپر لگا چکے تھے, اور یعنی بہت سارے لوگ سوچتے اسی طرح سے ہیں, میں بھی شاید کسی حد تک. اب وہ مشکل میں پھنس گئے کہ بھائی سید خراسانی کا لشکر سب سے بڑا ہے اور بہت زیادہ سالڈ ہے, اوتھینٹک ہے, اور امام کے پاس جو سب سے پہلے پہنچ رہا ہے وہ یمن ہی پہنچ رہا ہے, تو وہ کیوں پہنچ رہا ہے سب سے پہلے؟ تو علی قرآنی کہتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے کہ وہ نیا نیا مسلمان ہوا ہوگا, نیا نیا اس کے اندر جذبہ ہوگا, تو وہ ان کیلکولیشنز کو نہیں کرے گا جو بہت بڑے ملک کا ایک لیڈر کرتا ہے. تو یمنی ایسے ہیں. دیکھو ایک سادہ سی بات ہے, بعض اوقات انسان خدا کی نصرت کو اور اس کے قوانین کو کسی فلسفے اور کسی لاجک کے تحت سمجھتا ہے, اور بعض اوقات کوئی لاجک نہیں ہوتی, کوئی فلسفہ نہیں ہوتا, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوتا ہے. یمنیوں نے 7 سال میں نصرت خدا کے وعدوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے، صحیح ہے؟ ایسا نہیں کہ ایرانیوں نے نہیں دیکھا ہوگا یا لبنانیوں نے نہیں دیکھا ہو، نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے زیادہ مظلومیت میں دیکھا ہے، انہوں نے پوری دنیا سے کٹ کے دیکھا ہے، صحیح ہے؟ تو میرا اپنے خیال ہے کہ ان کے، اور پھر ایک اور بات ہوتی ہے، بہت ساری قوموں کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور یمن وہ قوم ہے جس کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، یعنی مثلا وہ کس گاڑی کو بچائیں گے، کس پورٹ کو بچائیں گے، کس ایئرپورٹ کو بچائیں گے، نتھنگ ٹو لوز، تو وہ کہتے ہیں آؤ ٹھیک ہے، کس طرح جیسے ہمارے افغانستان، تو وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا ہو تو کہتے ہیں آؤ بیٹا تم بھی آ جاؤ، چونکہ آج تک ہسٹری میں کوئی اندر آ کے واپس نہیں گیا ہے، مار کھا کے ہی گیا ہے یہاں سے، تو یمنیوں کا اس ٹائپ کا ایک انداز ہے، اور الحمدللہ سکسیس ملی ہے ان کو، وہ کامیاب رہے ہیں ابھی تک، اگر اٹیچمنٹ ان کے اندر زیادہ ہوتی، جیسے میں صاف بات بالکل کہوں، ایرانی عوام کے اندر بہت چیزوں کی اٹیچمنٹ ہے، تو ایک حصہ ہے جس کی کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، وہ بہت فری ہیں، لیکن باقی لوگ اتنے فری نہیں ہیں، ان کے اندر اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہے، یمنی لگتا ہے جیسے ایک دم فری ہو گیا بالکل. Why did Russia and China veto the UN resolution for ceasefire? وہ بہت ہی ٹرکی ریزولوشن تھا، اس کی ڈیٹیلز آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود نظر آ جائے گا، اس کو ویٹو ہونا بہت ضروری تھا، وہ اچھا کیا انہوں نے ویٹو کیا، اب تو اچھا ریزولوشن آ گیا نسبتاً اچھا. ول یو ایس اے ایٹ سیم سم پوائنٹ اسٹاپ سپورٹنگ اسرائیل؟ نہیں، یہ نہیں ہوگا، وہ یہ کرتے رہیں گے کہ وہ اسرائیل کو یہ بتاتے رہیں گے ہماری ایک لمٹ ہے اور اس سے زیادہ آپ پلیز ہمیں برڈن نہ ڈالیں. ابھی آپ عجیب بات دیکھیں کہ جب یہ ریزولوشن پاس ہو گئی تب بھی امریکنز اسرائیلیوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ڈونٹ وری، تم اگر نہیں بھی کرو گے اس کے اوپر عمل تو چل جائے گا کام، جبکہ یہ بائنڈنگ تھا ریزولوشن، لیکن وہ ان کو کہہ رہے تھے آپ پرواہ نہیں کرو، آپ اپنا کام کرتے رہو، ٹھیک ہے ایک ریزولوشن پاس ہوئی ہے، ابھی تک وہ یہی گھما رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل پبلک اور اپنی پبلک کے پریشر کو دیکھتے ہوئے ایک ریزولوشن پاس ہونے دیے، لیکن ہم تم سے کب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اپنا کورس آف ایکشن چینج کرو، تو یہ نہیں چھوڑیں گے اس کی مدد کو. ہاں یہ ہے کہ ایک دفعہ امریکہ ہی چینج ہو گیا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. یو سیڈ دیٹ ان پاکستان یوز آر اویئر آف پرابلم اسٹیبلشمنٹ فرام آؤٹ سائڈ دے سیم ٹو بی نمب ٹو دیز تھنگ بیکاز یو آر نمب. ایکچولی اگر کوئی باہر سے دیکھ کے ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستانی نہیں جانتے ہیں تو اس کے لیے میرا صرف ایک جواب ہے، اس کا مطلب ہے تم بے خبر ہو. صاف بات ہے، باہر سے بیٹھ کر بہت سارے پی ایچ ڈیز ہو سکتے ہیں پاکستان کے بارے میں، وہ دن کارآمد ہوگا جب وہاں جا کے کرو گے. ہاں دور سے بیٹھ کے انالیسس کرتے رہتے ہو اور سمجھنے کی کوشش کرو، لیکن آپ گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. آپ لوگ، میں ایک بات ایسی عرض کرتا ہوں، میرا خیال ہے مجھے ٹی وی چھوڑے ہوئے تقریباً 20 سال ہو رہے ہیں، نہ ٹاک شو دیکھتا ہوں، نہ وہ جو ٹکٹ نیچے چل رہے ہوتے ہیں وہ پڑھتا ہوں، کبھی نہیں کرتا یہ کام. صحیح، یہاں کے لوگوں کا سورس آف نالج کیا ہوتا ہے؟ یہی جو میں 20 سال سے چھوڑے بیٹھا ہوں، اور میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ بھائی یہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ سورس آف ڈس انفارمیشن ہے، کاش یہ سورس آف مس انفارمیشن ہوتا تب بھی میں کہتا دیکھتے رہو، یہ سورس آف ڈس انفارمیشن ہے، جان بوجھ کر غلط دے رہے ہیں، نہ کہ غلطی سے غلط دے رہے ہیں، جان بوجھ کے غلط دے رہے ہیں. آپ کی مشکل جو باہر ہیں ان کی زیادہ تر کی ایک مشکل ہوتی ہے، وہ اپنے اپنے اسٹینڈرڈس کے اندر اس کو چیک کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ غلط سمجھتے ہیں اور اس میں بہت ساری غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. سوری میں تھوڑا سا اس معاملے میں چونکہ تھکا بیٹھا ہوں لوگوں سے، آپ لوگوں کی باتیں سن کے بعض وقت میں تھک جانا ہوں، اس لیے میں بالکل بلنٹلی کہتا ہوں، ایسا نہیں کہ لوگوں کو پرابلم نہیں پتا. آپ کیسے ایک دفعہ میں ایران میں تھا جنگ کے زمانے میں، اس وقت صدام حسین تھا، بہت پرانی بات، صدام حسین عراق پر رول کر رہا تھا، جنگ چل رہی تھی، تو وہ ایک ایرانی بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے ایک عراقی بیٹھا ہوا تھا، وہ مجاہد ٹائپ کا بندہ تھا، عراق سے نکالا گیا تھا ایران کی طرف سے، صدام کے خلاف لڑ رہا تھا، بڑا مجاہد ٹائپ کا آدمی، تو ایک ایرانی اس کے سامنے تھا، تو وہ ایرانی اس سے کہنے لگا کہ تم شیعہ لوگ کیا عراق کے صدام کے خلاف نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہیں. کہنے لگا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا تمہارے پاس ایک ہینڈ گرینیڈ نہیں ہے تم صدام کو اڑا دو. کہنے لگا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے پاس بادام کے برابر بھی عقل نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھ لو. تمہیں بادام کے برابر بھی عقل نہیں ہے کہ تم اس کو سمجھو کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. بیوقوف آدمی کہہ رہا ہے ایک ہینڈ گرینیڈ نہیں ہے، تمہیں کیا پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ایک ہینڈ گرینیڈ، پتہ نہیں کتنے قاتلانہ حملے کیے ہیں شیعوں نے وہاں پہ صدام حسین کے خلاف، اور کتنے بیچاروں نے قربانیاں دی تھیں. تو آپ ایک گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، ہمیشہ ایک جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ. بہرحال تو انہوں نے کہا کہ دے سیم ٹو بی نم ٹو دیز تھنگ، مولانا میکنگ میم آؤٹ آف اٹ، وٹ از یور اوپینین؟ میری اوپینین میں نے بتا دیا صاحب کہ کیا اوپینین ہے. یا اگر انہوں نے کچھ اور کہنا چاہتا تو میں اپنی جذباتیت کی وجہ سے شاید نہیں سمجھاؤں گا، لیکن بہرحال مجھے یہ سمجھ میں آیا تو میں نے بول دیا. کیا کشمیر کا میدان کبھی فلسطین جیسا سچ سکتا ہے یا کوئی اور میدان؟ یقین مانو کبھی نہ کبھی کشمیر فلسطین بننا ہے، یہ ہونا ہے. صحیح ہے، کشمیر کے ساتھ بدقسمتی یہ تھی کہ سپورٹ پہ پاکستان تھا، اگر نہیں ہوتا تو حالت بہت بہتر ہوتی. صاف بات ہے، صاف بات ہے، یہ غلطی ہوئی ہے. اور وہ بیچارے کشمیری ان سے توقع کرتے رہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، جنہوں نے اپنی عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا تھا. انہوں نے ان کو ٹول کے طور پہ استعمال کیا، 70 سال سے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا اپنے پولیٹیکل گین کے لیے، اپنی انٹرنل کنزمپشن کے لیے اور پرسنل انٹرسٹ کی کنزمپشن کے لیے. تو کشمیر کے ساتھ ناانصافی دو طرف سے ہوئی ہے، حقیقت یہ ہے. اب اس کو پتہ نہیں ہم لوگ کیسے دیکھیں گے، لیکن بہرحال یہ ہوا ہے. راستہ ایک ہی راستہ ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، یہ ہونا ہے اور کبھی نہ کبھی ہونا ہے. چونکہ کشمیریوں سے بھی مجھے جو ابھی تک میری انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، کچھ ہے ایسا کہ جو ان کو کہیں گر تو نہیں گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ، صلی محمد. آواز کلیئر ہے کیا؟ نہیں ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ ہماری آ گئی بیچ میں. میرے خیال میں سوال کافی زیادہ ہو گئے ہیں، اب تو اب سب لوگ تھک گئے ہوں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. صحیح، کون سے والا چینج کرنا ہے؟ ان دونوں میں سے.
محمد
و
آل
محمد. اللہ لکھا ہے. کیا یو این ایس سی کی قرارداد کے بعد یہ خوش فہمی سے کام لے سکتے ہیں؟ خوش فہمی کے لکھنے کا مطلب یہ کہ یعنی یہ غلط بات ہوگی، ظاہر ہے وہ انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ روس اور چین کے جہاز اپنی فوج کو لے کر رفاہ میں اتریں گے. یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا خواب ہے کوئی. اور یو این امداد بھی آ جائے گی؟ نہیں، یو این امداد آ جائے گی لیکن فوج اترے گی نہیں، یہ خواب ہے. فوج کسی کی بھی نہیں اترے گی، نہیں اترنی چاہیے فی الحال. اگر اس وقت ایران نے یا حزب اللہ نے تل اویو پر بھی میزائل برسائے تو 32,000 لوگوں نے جان دے کے جو مظلومیت حاصل کی ہے یہ دنیا بھول جائے گی. اس وقت ہم لوگ کرٹیکل پرابلم میں پھنس گئے ہیں. مثلا میں ایک بات سوچتا ہوں، آپ اپنے ذہن سے سوچئے گا، ہر دفعہ ہر رات تقریباً میرے ذہن سے گزرتا ہے تقریباً. آپ کو فلسطینی بچے دیکھ کر کیسا لگا؟ بہت تکلیف ہوئی. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، نصر اللہ کیسے سوتے ہوں گے؟ رہبر معظم کیسے سوتے ہوں گے یہ سب دیکھ کے؟ تو دل کیا چاہتا ہوگا کہ ابھی ساری جتنے میزائل ہیں سب کو کہیں تل اویو کو برباد کرو، ختم کرو، قصہ ختم ہو جائے. صحیح، اگر یہ اتنی آسانی سے ہو سکتا ہوتا نا تو اب تک ہو جاتا. نہیں کہہ رہا کہ وہ برباد نہیں کر سکتے، کر دیں گے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ صرف بمباریاں کرنے سے کوئی قوم نہیں جیتتی ہے، اس سے نہیں جیتتی ہے. تو یہ طاقت کا استعمال کر کے یہ کام شاید کیا جا سکتا ہوتا، لیکن اس کے بعد جو ہونا تھا وہ یہ سارے کفر نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جانا تھا۔ اس وقت بہت بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ پورا جو یہ ویسٹرن کیپٹلسٹ بلاک ہے یہ اسکیٹرڈ ہو گیا ہے، بالکل تتر بتر ہو گیا ہے ان کی کہانی۔ یہ ایسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے یوکرین اور روس کا مسئلہ نہیں چھیڑا، جبکہ وہ بڑا انٹرسٹنگ مارکا ہے۔ یا پتہ نہیں بعض اوقات انسان کہتا ہے اللہ مجھ پہ رحم کرے، مجھے پیوٹن اچھا لگنے لگتا ہے بعض اوقات۔ پتہ نہیں کہ کم سے کم اس نے چیلنج تو کیا ان بدبختوں کو۔ اور تو اس وقت جو صہیونس پیچھے گئی بھی ہے، بیک فٹ پر ہے، اور پوری دنیا میں اس کی بدنامی ہوئی بھی ہے، اگر یہ طاقت کا استعمال کرتا ہے ایران اور لبنان تو پھر یہ سب نہیں ہونا تھا۔ یہ تو یہ جو 30-32 ہزار لوگوں کی قربانیاں یہ رنگ لا رہی ہیں، اس کو اسی طرح رنگ لانا ہے، اور فلسطین کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر خود اپنے لیے اچیومنٹس کریٹ کرنی ہے۔ اور میرا اپنے خیال ہے کہ حماس مسلسل ان کو یہی سمجھا رہی ہوگی، اندر نہیں آنا، اندر نہیں آنا، ہمیں کرنے دو۔ اور خود ان کو پتہ ہے کہ ان کی عوام استقامت دکھا رہی ہے، ان کو بھی پتہ ہے۔ دیکھو ہم لوگ فلسطینی عوام کے جذبات کو فلسطینی لیڈر سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے، ہم دور سے دیکھ کے شاید یہ کہیں کہ وہ لوگ تھک گئے۔ ان کو بھی پتہ ہوگا کہ کب ہماری قوم تھک رہی ہے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے، وہ لوگ 17 سال سے اس کو چلا رہے ہیں، تو وہ نئے لوگ نہیں ہیں۔ یہ اور آئیڈیالوجی بھی سیم آئیڈیالوجی ہے۔ بھار اب ٹائم بہت ہو گیا ہے، اب سب لوگ بھی تھکنے والے ہیں، تھک چکے ہوں گے، 12:05 ہو رہے ہیں۔ آج کے دور میں بائیک آؤٹ کے علاوہ اور کیا ذمہ داری ہے ہماری ٹورڈز سپورٹنگ فلسطین؟ دعا اینڈ بائیک آؤٹ از آل وی آر ڈوئنگ، اس کے سوا اور کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس کے سوا ہم بہت کچھ نہیں کر سکیں گے، اور جو کام کر سکتے ہیں وہ اویئرنیس کو پھیلانا ہے۔ یعنی آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اویئرنیس کیا کوئی ایسا ہتھیار ہے جس سے بڑھ کر کوئی ہتھیار ہے؟ تو میں آپ کو کہوں گا نہیں، اویئرنیس سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک کلاشن کوف ہوگی تو آپ زیادہ کام آئیں گے فلسطین کے، نہیں، آپ زیادہ کام نہیں آئیں گے۔ لیکن اگر آپ ہوشیاری سے اپنے مقام کو استعمال کریں جس جگہ پر بھی آپ ہیں، اور اپنی اسکلز کو استعمال کریں، تو آپ ایک بلٹ سے کہیں زیادہ فائدہ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ محنت کریں کہ جو جس جگہ اپنے مقام پر ہے اس میں فلسطین کے کیسے کام آ سکتا ہے۔ اور میں ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں، اس میں چونکہ پروگرام ختم ہونے کی طرف ہے، میں ایک پوائنٹ بھول نہ جاؤں۔ یہ جو صہیونی سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو بھلانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ساری اٹراسٹیز کریں گے، پھر بعد میں ایک ایگریمنٹ سائن کروائیں گے فلسطینیوں سے اور لوگ سب بھول جائیں گے، یہ حماقت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ 40-50 سال سے انہوں نے یہی کیا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ امام خمینی نے روزے خس کے ذریعے سے ڈیڈ ایشو کو زندہ کروا لیا تھا، یہ اب یہ ایشو زندہ ہو چکا ہے، اب یہ نہیں مرنے والا، اب یہ چل جائے گا۔ اب اس دفعہ جو روز قدس پہ ہوگا وہ ہمیں معلوم ہے 50 سال میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ایشو اس بنیاد پہ بڑھے گا کہ اویئرنیس پھیل گئی ہے۔ تو آپ اویئرنیس کو کم مت سمجھیں، یہ مین وے پین ہے اس وقت، اس کو استعمال کریں۔ 10 حماس سپورٹ اسرائیل، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا سوال ہے؟ لکھا ہے 10 حماس سپورٹ اسرائیل اور پیلسٹائن، یا تو انگلش کا کوئی ایسا مطلب ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ بہرحال یہ ذرا بعض اوقات باتیں اتنی عرفانی ہو جاتی ہیں کہ ہم جیسے زمینی لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ بل وہ اس کا چانس ہے کہ کسی بچے نے لکھا ہو اور میں اس کو جواب دینا چاہ رہا ہوں۔ حماس فلسطین کے لیے کام کر رہی ہے، فلسطینی لوگ ہیں اور فلسطین کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہیں، ظاہر ہے۔ What is this news about the impact of import of 5 heifers, red cows from Texas to Israel? Does it hold any significance to the current situation? ہاں، اس میں یہ تھا کہ چلیں ایک نان سیریس ایشو کو تھوڑا سیریسلی کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے پاس قدیم زمانے سے، یعنی اپیرنٹلی نان سیریس، قدیم زمانے سے ایک مشکل چلی آ رہی ہے کہ کیا بنی اسرائیل جادو کے اوپر یقین رکھتے ہیں کیا؟ قدیم زمانے سے ایک مشکل چلی آ رہی ہے۔ اچھا، قرآنک بیسز میں ان کا جادو پہ یقین ہے، قرآنک بیسز میں۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے دو فرشتے بھیجے ہاروت و ماروت، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے آئے، ہم سے جادو مت سیکھنا، لیکن وہ سیکھتے تھے. کون سیکھتا تھا؟ بنی اسرائیل. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب معجزہ لے کر آئے تو جادو کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان کے مقابلے میں جائے تو پھر جادوگر آئے، اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پھر جس نے مصیبت کی وہ ایک جادوگر تھا. صحیح ہے؟ کیا ان کی جادو کی ٹریڈیشن ابھی تک چل رہی ہے؟ ہاں، یہ وہ چیز جو اپیرنٹلی نان سیریس ہے. یس، چل رہی ہے، بدقسمتی سے ابھی تک چل رہی ہے. کہ انہوں نے قرآن کریم میں نہیں دیکھا کہ خدا متعال نے فرمایا تھا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کچھ بھی کر لے کامیاب نہیں ہوگا. دیکھا بھی ہو تو کیا فرق پڑتا؟ ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ مریں گے اولاد علی کے ہاتھوں، تو کیا مان گئے تھے؟ نہیں مانے تھے. تو ان کے یہاں جادو کی ٹریڈیشن ہے اور یہ اس کے اوپر کاؤنٹ کرتے ہیں. باقاعدہ مثال کے طور پر سیشنز رکھواتے ہیں اپنے بڑے بڑے ربائز کے، کہ جو پانچ پانچ گھنٹے، چھ چھ گھنٹے دعائیں پڑھ پڑھ کے مسلم ورلڈ کو نابود کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں اپنی دانش میں. تو یہ ان کے یہاں یہ چکر ہے. تو آپ مطمئن رہیں. ہاں، ہمارے یہاں پر میں اس کو اتنا نان سیریس ہی رکھوں کافی ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی روز و قوس پہ جانے سے پہلے ڈرے کہ مجھ پہ جادو نہ چڑھ جائے. خدا متعال نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کچھ بھی کر لے کامیاب نہیں ہوگا. ہاں، یہ چلتا رہتا ہے، شیطانی نظام ہے. ہر خدائی نظام کے مقابلے میں شیطانی نظام رہے گا. بنی اسرائیل کے اندر اس کی بہت پرانا ٹریڈیشن. بنی اسرائیل کے اندر دو ٹریڈیشن بہت اہم ہیں غلط میں، ایک جادو پہ یقین، دوسرا سونے کی محبت. ان کے ہاں سونے کی محبت بہت زیادہ ہے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ فرعون کہتا تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو اس کے اوپر سونے کا ڈھیر کیوں نہیں نازل ہوا، اسورتم من الذہب، سونا کیوں نہیں نازل ہوا ان کے لیے. تو یہ ان کے دماغ میں ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. ہاں، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ امام کے آنے پر انہیں قبول کریں گے، کچھ انکار کریں گے. ہاؤ ڈو وی میک شیور وی ڈونٹ فال ان دیٹ کیٹیگری، جو انکار کریں گے. اگر ہمارا کسی ایسی چیز سے اٹیچمنٹ ہوا جو امام کے آنے سے چھن جائے گی، صحیح ہے، اور وہ اٹیچمنٹ بہت زیادہ ہوا، تو پھر یہ پارٹی یقیناً امام کا انکار کرے گی، چونکہ وہ اپنی بلوڈ چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے گی. بہترین راستہ یہ، دنیا کی کسی بھی چیز سے ایسا اٹیچمنٹ نہ رکھیں جو امام مانگیں تو میں نہ دے سکوں، چاہے وہ میری جان کیوں نہ ہو، چاہے وہ میری اولاد کیوں نہ ہو، چاہے وہ میری زندگی کی کوئی اور چیز کیوں نہ ہو. صحیح؟ خدا متعال نے حضرت نوح کے اس درخواست پر انبنی من اہلی و ان وعدک الحق فرمایا کہ جاہلوں کی سی باتیں مت کرو. یہ نادانی ہے کہ تم کسی چیز کو جس کا خدا نے تم سے لینے کا فیصلہ کیا ہے تم اسے مانگنے کی بھی درخواست کرو. صحیح؟ تو اگر ہم اس جہالت سے نکل آئیں تو پھر ہم اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. لیکن انفارچونیٹلی اس دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بغیر سوچے سمجھے ہماری اٹیچمنٹ کے اندر آ جاتی ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، در حقیقت ہم غلام ہوتے ہیں. اور جب وہ چیز ہم سے چھننے کا ٹائم آتا ہے تو پھر مشکل شروع ہو جاتی ہے. صحیح؟ تو یہ سب سے امپورٹنٹ، یہ سوال اچھا سوال تھا، بہت اچھا سوال تھا. تو اس میں یہ تھا کہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ انسان آزاد رکھے. کہ سید الشہداء نے فرمایا ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیا کو، اپنی دنیا میں آزاد بن کے دکھاؤ. اور قائد الغر المحجلین، امیر المومنین آزاد انسانوں کے رہنما ہیں. یہ آزادی بہت امپورٹنٹ ہے. ظاہر ہے اس آزادی کا کوئی تعلق اس فریڈم سے نہیں ہے جو ہمارے ہاں ویسٹ میں کہی جاتی ہے. یہ نفس کی قیود سے آزادی ہے. یہ تزکیہ نفس سے حاصل ہونی ہے. وہی پرانی کہانی مولویوں والی بار بار آ جاتی ہے، کنٹرول کنٹرول آزادی. پتہ نہیں کیوں آج کل میں بہت زیادہ دہرانے لگاؤں اور آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے ذکر یونسیہ کے اندر اس کے اوپر اصرار کیا کہ ذکر یونسیہ سے یہ آزادی نصیب ہو سکتی ہے، ذکر یونسیہ سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیت اللہ مرسیٰ کشمیری فرماتے ہیں ایک جگہ پہ اوپر کے 400 دفعہ تو کم از کم کہے. بہر میں تو سوچتا ہوں 4 دفعہ کہہ دوں، 40 مرتبہ کہہ دوں، تاکہ کم سے کم مقابلے میں کوئی چھوٹی موٹی آزادی نصیب ہو جائے. ہاں اچھا، ایک بات آخری سلسلے میں عرض کروں گا، ہم میں سے بہت سارے لوگ اس خوش فہمی میں رہیں گے میری طرح کہ ہم آزاد ہیں، ہم نہیں ہوں گے. اگر ہم آزاد ہوں گے تو ہمیں بہت سارا علم ملے گا، اگر ہم آزاد ہوں گے تو بہت علم ملے گا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں. ہاں آپ نے کہا کہ چودھری نظام الدین کے جانے کا انتظار کریں، ہاں وہ تو ہے، صحیح بات ہے، وہ تو ایکسٹینشن لے لیں گے، پھر کیا ہم دوبارہ انتظار میں رہیں گے؟ اور امریکہ کے الیکشن سے کیا پاکستانی سیاست میں کوئی پازیٹیو نہیں ہے، پازیٹیو تبدیلی امریکہ کے الیکشن سے نہیں آئے گی؟ چودھری صاحب شاید ایکسٹینشن لے بھی لیں. یہ میرا اپنے خیال ہے کہ ان کے نیچے اتنی بڑی کھیپ تیار ہو گئی ہے جو ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ سر خدا کا واسطہ رحم کریں اور آپ ایکسٹینشن نہ لیں. میرا اپنے خیال ہے کافی کھیپ ہے نیچے، جو جونیئر آفیسرز ہیں فلاں 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 فلاں، جو شاید ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ فار دا سیک آف آور اون انسٹیٹیوشن آپ پلیز ایکسٹینشن نہیں لیجیے گا. اللہ کرے کہ اتنے عقل مند لوگ جمع ہو جائیں ان کے اطراف میں اور ان کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کرے، پاکستان کی بقا کی خاطر. اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں. یہ چند سوال باقی رہ گئے ہیں، میرا اپنے خیال ہے کہ آپ کا بھی اسٹیمنا ختم ہو گیا ہوگا اور میرا تو ویسے ہی ڈھیلا آدمی ہوں میں، تو آخر میں کیا کریں، آخر میں بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں ہوں مولوی آدمی تو میرا دل چاہتا ہے دعا کروں. ہاں واقعی انسان، پتہ نہیں اگر یہ ریکارڈ ہے نہیں، ریکارڈ تو ہو رہا ہے لیکن آدمی کا سینہ بھر نہیں جاتا، جیسے واقعی انسان کے ضمیر بوجھ بن جاتا ہے اس وقت. یہ زمانہ بہت سخت زمانہ ہے اس اعتبار سے، اور اس وقت جوانوں میں خاص کر، میں بھی ایک ملک میں تھا وہاں پہ ایک سائیکیٹرسٹ سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نارم یہ ہے کہ بچے اب نارمل ہیں، نارم یہ ہے اس وقت یوتھس میں کہ بچے اب نارمل ہیں. صحیح ہے، بہت سخت زمانہ ہے اس وقت. جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ معنویت ہے. آپ کو میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، کوئی یونیورسٹی کی ایجوکیشن، کوئی بزنس کی اچیومنٹ، کوئی سوشل ڈیولپمنٹ ہمیں وہ چیز نہیں دے سکتی جس نے اسپریچوالٹی نے دینا. تو آپ اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، سب پہ رحم کرتے ہوئے جس کام کو کسی صورت میں اگنور مت کیجیے گا وہ معنویت ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح پتہ ہے، کوئی مجاہد رات کو جہاد کیے بغیر دن میں جہاد نہیں کر سکتا ہے، ورنہ وہ جنگ کرے گا صرف، وہ جہاد نہیں کرے گا. صحیح، تو جنگ کرنی ہے تو بغیر رات کو کیے کر لو، جہاد کرنا ہے تو رات کو جاگنا پڑے گا. صحیح، تو آپ اس امپورٹنس کو سمجھ لیں اس دنیا میں رہتے ہوئے. خاص کر دیکھیے آپ لوگ ویسٹرن ورلڈ میں ہیں، وہاں پہ بھی کوئی آسان نہیں ہے، پاکستان یا ایسٹرن ورلڈ میں، اس کے اپنے مسائل ہیں، یہاں کے اپنے مسائل ہیں، لیکن یہاں کنفرم ہے، یہاں کنفرم ہے، یا آپ معنویت پہ آ رہے ہیں یا آپ کا اللہ حافظ ہے. یہاں کوئی شبہ نہیں ہے میرے لیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے میں بیچ بیچ میں چلتا ہوا کہیں سیٹل ہو جاؤں گا، نہیں نہیں، یہاں آپ گرے ایریا میں سیٹل نہیں ہو پائیں گے، یہاں گرے ایریا ہے ہی نہیں اصلا، یہاں صرف ڈارک ہے یا وائٹ ہے. تو آپ یا ادھر سیٹل ہو گئے یا ادھر سیٹل ہو گئے، یا کوئی گرے ایریا نہیں ہے. صحیح، پاکستان ہندوستان بھی ایسے ہی ہے، یہاں خاص کر ہے. تو آپ کے سوا، آپ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ اپنی اسپریچویلٹی پر، میں اور آپ اپنی اسپریچویلٹی کے اوپر محنت کریں. اسپریچویلٹی میں سب سے امپورٹنٹ یہ، ہمارا خدا کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنیکشن ہونا چاہیے، ایک ذاتی رابطہ ہونا چاہیے. میری کیپیسٹی نہیں ہے کم از کم اس پروگرام کے اندر کہ مجھے ایسی باتیں کرنی چاہیے، لیکن یہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ دنیا میں کوئی بھی چینج اگر آنی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، نفس کا مطلب یہ خود کو چینج کرنا نہیں ہے، اندر کو چینج کرنا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو اور جو پیک پیک ٹائم ہے سب سے اچھا ٹائم وہ اذان فجر سے پہلے کا ٹائم ہے. اگر آپ اس کو مس کر رہے ہیں آپ بہت کچھ مس کر رہے ہیں, پھر آپ اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے. تو ہمارے پاس ایک روایت تھی, میں اس پہ ختم کرنا چاہوں گا. میں یہ سب چیزیں کرنے کے بعد آخر میں آتا ہوں, میں روایت تسلی دیتی ہے. میں ایسی ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے, شاید میں ریاکاری کر رہا ہوں گا. جس دن میرے بیٹے کا انتقال ہوا وہ دن میرے لیے بڑا عجیب دن تھا, آپ سمجھ سکتے ہیں. میرا خیال ہے میں اس کے جنازے پہ کھڑا تھا اور میں یہ سوچا تھا کہ میں اپنے دل کو کیسے تسلی دے سکتا ہوں اس وقت. تو اللہ نے میرے دماغ میں ڈالی, میں جس سے ملتا تھا طالب علم سے یا عالم سے, میں اس سے کہتا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہے اہل بیت کی روایتیں مجھے بھیجو, ان روایتوں کو پڑھ کے میرے دل کو سکون آنا ہے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس. اور میں نے ایسے ہی فیل کیا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, آپ اس وقت, ہم اور آپ اس وقت سنگین وقت سے گزر رہے ہیں. اس وقت میں جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اس سنبھالنے کے لیے آپ کے میرے پاس اہل بیت کی اور قرآن کی روحانیت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و اہل بیت سے ہمارا رابطہ اس طرح سے ہو جو تمسک کی روایت نے چاہا تھا, ما ان تمسک تم بہیما, وہ ہمیں چاہیے اس وقت. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو فجر سے پہلے کا ٹائم ہے اس پہ انویسٹ کریں, اس سے لے کر سورج نکلنے تک یہ میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت یہاں پر ہے, اس کو کسی طرح انویسٹ کریں. اور کچھ بھی کریں, کم سے کم ایک اٹینشن خدا کی طرف چلی جائے, میرا اپنا ہی خیال ہے. ہمارا ایک دوست کہتا تھا اس ٹائم پہ جا کے پودوں کو پانی دے دو کم از کم, لیکن اللہ کو سوچو, اللہ کو سوچو, تو اس سے مسئلے حل ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو وہ روایت تھی, اس روایت میں کہا تھا کہ دو وقت ہیں جو غفلت کے وقت ہیں, لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. آپ نے, آپ کو پتہ ہے نماز, وہ جو دو رکعت نماز غفیلہ کہتے ہیں, تو اس کے دو سبب بیان کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں دوبارہ درس پہ آ گیا, لیکن میں اینڈ کرنے کی طرف جاتا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں غفیلہ, ایک وجہ کہتے ہیں کہ لوگ اس سے غافل ہیں کہ یہ کتنی اہم نماز ہے. لیکن ایک اور روایت میں سبب ہے, کہا کہ یہ اس ٹائم میں پڑھی جاتی ہے جس کی اہمیت سے, وقت کی اہمیت سے لوگ غافل ہیں. وہ کون سا ٹائم ہے؟ مغرب سے لے کے عشاء کے درمیان. تو ہمارے پاس ایک روایت ہے, اس میں کہا کہ شیطان اپنے لشکر کو دو وقت کے اوپر لوگوں کی طرف سب سے زیادہ طاقت سے بھیجتا ہے, ایک مغرب سے عشاء کے دوران اور ایک اذان صبح سے فجر کے دوران. تو اگر کوئی اس کو آبزرو کر لے اللہ کی بندگی میں, تو وہ شیطان کے بنیادی حملے سے محفوظ رہ سکتا ہے. بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں, پروردگار شب جمعہ ہے خداوندہ, شب جمعہ بہت اہم ہے ظاہر ہے, کہ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا خداوندہ, تجھے واسطہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا, ان مظلوم فلسطینیوں کو آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ہماری نسلیں, ہمارا دین, ہمارا ایمان خطرے میں. اے پاک پروردگار, تجھے قرآن کریم کا واسطہ, اہل بیت اطہار کا واسطہ, اس شب جمعہ کا واسطہ, قیامت تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابع داروں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار, دنیا تیری حجت کی منتظر ہے. پاک پروردگار, بے اولاد فاطمہ دنیا کو سکون نہیں ملے گا خداوندہ, نبی کی مظلومیت کا واسطہ خداوندہ, مولا امیر المومنین کی مظلومیت کا واسطہ. اے خدایا, امام حسن کے لخت جگر کی لاش کے ٹکڑوں کا واسطہ پاک پروردگار, مولا علی اصغر کا واسطہ پاک پروردگار, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما. خداوندہ, ہمیں ان کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے, اس لشکر کی طاقت توانائیوں میں اضافہ فرما, ہمیں اس سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما. خداوندہ, زندگی تو نے دی ہے, جیسی بھی گزر گئی ہے پاک پروردگار, تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما, ہمیں امامت کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, بجاہ نبیک و عشرتہ الطاہرین, اپنے اور اپنے مرحومین کے اور تمام اعزاء اقرباء اہل بیت کے چاہنے والے مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں, ان کے گناہوں کی مغفرت, درجات کی بلندی, اور انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر.